कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में,
कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में।
रजब शरीफ की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शावान व बल्लिगना रमजान।
जन्नत में एक नहर रजब नाम से भी है, है दूध से सफेद शहद से वो मीठी है। रखे रजब में रोजा तो क्या होगा सुन लो सब, जाम उसको उस नहर से पिलाएगा प्यारा रब। अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब, रहमत कबूलियत का अबर छा गया है अब।
कहाँ से तशरीफ?
KBK
पंजाब के शहर जिला बिहाड़ी से,
बलूचिस्तान से।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने 63 दिन का कोर्स किया है यहाँ पे।
63 दिन तरबियती कोर्स के लिए आए हो।
आज के मध्य मिलाकर में आपने क्या सीखा?
रजब के पहले रोजे के का 3 साल का कफारा है, दूसरे का 2 साल का, तीसरे का 1 साल का, और बाकी दिनों के 1 महीने का कफारा है।
मस्जिद में माचिस नहीं जलानी चाहिए और गंदे कपड़े भी पहन के नहीं आने चाहिए, और वॉशरूम वगैरह भी जो होते हैं बैतुल खला मस्जिद के करीब में नहीं होने चाहिए, दूर होने चाहिए।
पिछली मतों पर 50 नमाजें पढ़नी थी, एक दूर को मिली थी, फिर बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो फिर फरमाया था कि वो कम हो गई। 5 नमाजों में हमारे को 50 नमाजों का सवाब मिलता है।
अल्हम्दुलिल्लाह शैतान से बचने का अमल हमने सीखा है कि सुबह जो 11 बार कुल शरीफ पड़ेगा तो इंशाल्लाह पूरे दिन शैतान से महफूज रहेगा।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सुन्नत ने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई कि हमारे मुबल्लिगीन को हमारे जो बयान करने वाले हैं जो सुन्नत तरीका है, एक हाथ के जो सीधे हाथ की शहादत की उंगली है इससे इशारा करके जो है अपना बयान करे, दोनों हाथों को अजीब गरीब अंदाज से हलाना ये सुन्नत नहीं है, तो इससे बचना चाहिए।
चेहरा धोने की तारीफ फरमाई कि जो है ना चेहरे की पूरी टिकली जो है ना ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पानी बहाना है, और जो है ना अगर बाल घने हैं तो उस बालों को धोना लाजम है, और अगर बाल हल्के हैं तो उसकी जिल्द को धोना जो है वो लाजम है।
सर्दियों में अक्सर जिल्द खुश्क हो जाती है तो उन पे पहले ये कि गीला हाथ अच्छे तरीके से करके उन मसल लिया जाए, उसके बाद फिर ना वो वजू किया जाए।
तरबियत कोर्स में हमारे उस्ताद साहब हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, वजू के मुतालिक नमाज के मसाइल सिखा रहे हैं। इससे पहले हमें नमाज के मुतालिक वो मसाइल नहीं पता थे जो अभी हमें इधर आके पता लगे, तो बहुत हमें यहाँ पे सुकून मिल रहा है।
हमारे अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई है, जैसे हमने दाढ़ी रखी है और हमने नमाज के पाबंद हुए हैं।
जो 12 रबी वाला पिछला गुजर गया, ये वाला नहीं पिछला वाला, उसमें मैंने माशाल्लाह दाढ़ी रखी है, नियत की थी इमामा भी सर पे सजाए, आप ये मदनी मुजाकरत की बाहर हैं।
बहुत खुशी भी हो रही है माशाल्लाह इधर आए ये मंदिर देखने के लिए, खुश नसीब बंदे हम। बाकी इंशाल्लाह मुझे शौक है और मेरे भाई वालों को भी बहुत शौक है, अगली दफा इंशाल्लाह उनको भी लाऊंगा।
और अमीर सुन्नत जिस तरीके से दीन की तबलीग कर रहे हैं माशाल्लाह, उनको हमारा सलाम है और उनके लिए हमारी नेक तमन्नाएं और नेक दुआएं हैं।
अब यहाँ से दिल चाह रहा जाने?
नहीं, यहाँ से अभी इंशाल्लाह इतिकाब करके जाऊंगा।
बस हमारी फीलिंग यही है कि हम अमीर अल सुन्नत के कदमों में पड़े रहे, बस अमीर अल सुन्नत का दीदार ही मिलता रहे।
दावत इस्लामी का दामन कभी नहीं छोड़ना जिंदगी में,
हफ्ते का बेसब्री से इंतजार होता है, और कोशिश ये होती है कि अपनी गैदरिंग को भी साथ मदनी मुजाकरे के अंदर लेकर हाजिर हो जाएं। बिहमदीद आला अपनी गैदरिंग के साथ मुर्शिद के दरबार पर जो है हाजिरी होती है, और यहाँ पर अपनी इस्लाह के लिए जो यहाँ पर आते हैं।
मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला।
अल्हम्दुलिल्लाह दाव सलामी का फिजान हर जगह आम ही है, जिस जगह पर चले जाएं दीन का काम हो रहा है, तो वाकई दाव सलामी जिंदाबाद,
दावत इस्लामी
जिंदाबाद, दावत इस्लामी
जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اعتكاف کی نیت نہ کی ہو تو کر لیجئے 1445 ہجری کے رجب شریف کی آج تیسری شب کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیادہ درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینہ مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، آپ سوالات کیجئے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضرور نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں فوراً قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آئیے رجب شریف کی دعا پڑھتے ہیں، یہ دعا سنت ہے۔ صلی اللہ علی محمد۔
اللہم
بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، صلى الله على محمد۔
میرا نام محمد حنزلہ رضا عطاری ہے۔ میرا پیارے باپا جان سے یہ سوال ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، یعنی کوئی اسلامی ویڈیو دیکھتے ہیں، تو اس کے کمنٹ کے نیچے ہمیں جو اس کے کمنٹس ہوتے ہیں اس کے نیچے ہمیں یہ کمنٹ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ کمنٹ یہ ہوتا ہے کہ کون کون اسلام سے پیار کرتا ہے، یا پھر کون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے، یا پھر کون مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے، ایسے کچھ کمنٹس ہوتے ہیں۔ تو ایسے کمنٹس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے، اور ایسے کمنٹس اسلامی ویڈیو سے ہٹ کر بھی دوسری ویڈیوز کے نیچے بھی ایسے لکھے ہوتے ہیں، یا پھر ایسا بھی لکھا ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ میرے اس کمنٹ کو لائک کرے، یا ایسی ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے، اور میرے بائیں بازو میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، تو میرے لیے صحت کی دعا فرما دیجئے تاکہ میں دین کا کام کرتا رہوں۔ جزاک اللہ خیرا۔
آمین ویاکم۔ اب اس طرح لکھنا جو آپ فرما رہے ہیں یہ تعجب کی بات ہے، ہزارہ اسلام سے محبت کون کون کرتا ہے، جس میں تو جواب یہ شاید مجبور کرتے کہ ہاں جواب آئے، مسلمان تو ہاں ہی کہے گا، اسی طرح اللہ سے کون محبت کرتا ہے تو ہاں کہے گا۔ تو ایسی اچھا، اب اگر کمنٹس نہیں دیتا تو اس پر حکم کیا لگے گا؟ بالمشابہ گفتگو تو نہیں ہو رہی، وہ لکھا ہوا ہے، اب اس نے جواب میں لکھ کر کچھ نہیں دیا، لیکن ذرا اسلام سے انکار تو کوئی کر ہی نہیں رہا ہے، یہ بڑا مطلب خطرناک کہ کوئی مذاق میں لکھ دیتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان نعوذ باللہ نہیں، تو ظاہر ہے کہ مذاق میں بھی یہ کہنا کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو یہ کفر تو ہے، یا میں اللہ کو نہیں مانتا، یا اسلام مجھے پسند نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ تو ہیں تو کفریات، لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان ایسا کرے گا نہیں۔ تو اب یہ کہ کمنٹس آئیں گے کہ ہاں بھائی اسلام کو پسند کرتے ہیں، تو ہاں ہاں یس 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 یہ آئیں گے، تو پھر بولیں گے مجھے اتنے سارے کمنٹس ملے، وہ ایک فگر بتا دے گا اگلا، شاید اس وجہ سے لکھتے ہوں گے، تو یہ ہے مطلب طریقہ غلط۔ نعت خوانوں کو بھی دیکھا ہے، ہاں بھائی کس کو مدینے جانا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو، اب یار مطلب جو تمہارے ساتھ نہ بولے وہ مدینے نہیں جانا اس کو، تو اب یہ کہ اپنی وہ آواز اور ایک دھوم پڑنے کے لیے اس طرح کے جملے بولنے نہیں چاہیے، یہ کوئی بےچارا مطلب نہیں ہے موڈ اس کا اور ہاتھ اٹھانے کا، مدینے کس کو نہیں جانا، اور اب جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا اس کا مطلب کہ مدینہ نہیں جانا اس کو,
مدینہ جانے کا نہیں ہے.
جیسے ملے ایک واقعہ,
صرف مدینہ جانے کا نہیں ہے, جس کو نبی سے محبت ہے وہ ہاتھ اٹھائے.
ہے بڑی آزمائش اس میں, اب کسی کا توجہ نہیں ہے, ہاتھ نہیں اٹھایا یا ہے تکلیف اس کے ہاتھ میں, ہاتھ اٹھا نہیں پا رہا, تو اس کے کہنے پر مطلب وہ ہاتھ اس کا نہ اٹھا کسی وجہ سے, بے توجہی کی وجہ سے یا اس طرح, تو کیا اس کو محبت نہیں ہے؟ تو یہ بڑا رسکی ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیے, کوئی کہنا کہ آپ مسلمان ہیں تو ہاں کہنا پڑے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ مسئلہ ہے. یہ وہاں سکوت جو ہے یہ خطرناک ہے, خاموش رہنا خطرناک ہے. تو اس طرح کے وہ مطلب تفریحاً بھی لوگ کرتے ہوں گے, غیر مسلم بھی اس طرح کے مطلب شوشے چلا دیتے ہوں گے, طرح طرح کے لوگ اس طرح کرتے ہوں گے, تو احتیاط کرنی چاہیے. یہ اس میں بھی احتیاط کرنی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا پہلے ایک واقعہ ہوا تھا, شاید مدینے کا ہی تھا, کس کس کو مدینے جانا ہے. تو ایک نوجوان جو تھا وہ کچھ اس کوئی مقرر تھا, مقرر صاحب تھے, انہوں نے کہا کس کو جس جس کو مدینے سے پیار ہے وہ بولے, یا اس طرح کچھ کہا, جس جس کو مدینے کے سے پیار ہے وہ ہاتھ اٹھائے. اب اس کی توجہ نہیں تھی, ایک نوجوان کی, خیر وہ کچھ دیر کے بعد آیا, اٹھ کے چلا گیا, وہ آیا اور مطلب اس نے کوئی ٹوکا لیا, وہ چھرا ہوتا ہے نا بڑا, اور اس نے اپنے ہاتھ کو مارا کہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھا, مدینے سے پیار کیا نہیں ہے. تو ہاتھ کاٹا, تھال میں لے کر وہ مسجد میں واپس آیا, اتنا پاور فل نوجوان اور ہمت والا, طاقت والا, اور اس نے جا کر امام کو دے دیا. اس طرح کا ایک سوشل میڈیا کے ذریعے کلپ وائرل ہوا تھا, شور مچا تھا اس کا اچھا خاصا, پولیس آ گئی تھی, پولیس نے امام کو گرفتار بھی کیا, اور مطلب کہ ایسی باتیں کرتے کی ہوگی, بولے بالے دیہاتی تھا بےچارا, یعنی اس کو لوگ دیکھنے آتے تھے یہ کیسا عاشق رسول ہے, بے توجہی میں ہاتھ نہیں اٹھائے, جو ہاتھ نہیں اٹھا مدینے کے لیے وہ ہاتھ نہیں چاہیے مجھے, تو کاٹ کے رکھ دیا, تھال میں رکھ دیا. اگرچہ یہ ہوش و حواس میں اس طرح, ہوش و حواس میں اس طرح کا کام کرنا جائز نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھے گا. اب وہ ہوش میں نہیں ہوگا یا جو بھی ہو, اللہ بہتر جانے, لیکن اس نے یہ تو لوگ اس کی زیارت کراتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ مدینے کے لیے اس نے ہاتھ کاٹ دیا. تو اس طرح پھر بھی ہمارے یہاں نعت خوانیوں میں یہ کلپ میں بھی دیکھتا ہوں, کس کس کو مدینہ جانا ہے ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ لہرا کے بولو, جس کو مدینہ جانا ہے وہ میرے ساتھ مل کے پڑھو. ارے تیرے ساتھ مل کے نہیں پڑے گا تو اس کا مطلب وہ مدینہ نہیں جانا. تو میرے نعت خوان اسلامی بھائی اگر مجھے سن رہے, اللہ کرے سنیں, یہ مدنی مذاکرہ تو ظاہر سننے کا مشکل ہی ہوتا ہوگا ان کو, تو میری بات پہنچا دو ان کو. جتنے بھی نعت خوان ہیں میں صحیح بات کرتا ہوں, ایسی باتیں نہ کریں جس سے سامنے والے آزمائش میں پڑ جائیں, اور غلط فہمی کی وجہ سے ہم سمجھے کہ یہ ایسا ہے اور ویسا ہے یا یہ وہ ہے تو یہ ہے, خواب خواب مطلب بدگمانیاں, تو اس طرح مطلب نہ کیا کریں. یہ سوشل میڈیا کے جو جملے انہوں نے بتایا نا, وہ جملے لکھنے والے ہیں نہیں, لیکن یہ ظاہر اس طرح کے لوگ مجھے سنتے کب ہیں, شرارتی ہوتے ہیں, بعض غیر مسلم, بعض لبرل ٹائپ کے, دین سے بیزار ٹائپ کے لوگ بھی ہوتے ہوں گے, جن کا نام مسلمانوں والا ہوتا ہوگا, کبھی جمعہ عید کے بعد مسجد میں بھی گھس جاتے ہوں گے, لیکن اندرونی طور پر وہ بس زیادہ بولنا نہیں ہے, حالات بہت خراب ہیں. اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور میں استقامت نصیب فرمائے دین پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اسد عطاری, آذربائیجان کے شہر باکو سے عرض گزار ہوں. سیدی امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ اسلام ساری دنیا میں کیسے پھیلا؟ جب اس عنوان کو پڑھا جاتا ہے تو اس میں ہمارے اکابرین, علماء, مشائخ اور مسلمان مبلغین یہ دنیا بھر میں اسلام کا پیغام لے کر پہنچتے رہے اور تعلیمات اسلامیہ کو عام کرنے کا سلسلہ کرتے رہے, لیکن اس میں ایک چیز مزید ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ ہمارے مسلمان تاجر یہ جہاں جہاں تجارت کی غرض سے جاتے تھے تو یہ بھی اسلام کی دعوت عام کرنے کی صورت کیا کرتے تھے. اسلام کا دیا ہوا انداز تجارت یہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا تھا، لوگ ان کے کردار کو دیکھتے، ان کی تجارت کے انداز کو دیکھتے اور جو کہا جاتا اس کے مطابق کیا جاتا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جن کو دیکھ دیکھ کر لوگ ان کے کردار سے متاثر ہوتے اور اسلام کے قریب آتے چلے جاتے تھے۔ تو اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت بھی مسلمان ملازمت کی غرض سے، تجارت کی غرض سے دنیا کے اطراف و اکناف میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ کیا ایسا انداز اپنائیں کہ جس انداز کے اپنانے کی برکت سے غیر مسلم بھی اسلام کی طرف قائل اور مائل ہوتے چلے جائیں؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔
سبحان اللہ، مسلمان جہاں بھی ہو مسلمان ہے، مبلغ جہاں بھی ہو مبلغ ہے، اور اس کو اپنا انداز زندگی واقعی ایسا ہی رکھنا چاہیے کہ لوگ مطلب یعنی کہ اس کی طرف مطلب مائل ہوں۔ اب پہلے کے دور کے جو مسلمان تھے وہ تو ظاہر ہے کہ باعمل تھے، اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، جو پہلے کے بزرگ اسلاف مانے پچھلے گزرے ہوئے بزرگان دین، اسلاف ان کو کہتے ہیں، تو ہمارے اسلاف کرام جو تھے ان کی تو بات نہیں کیا، واقعی دین انہی سے پھیلا ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان ایک روایت کے مطابق حجت الوداع آخری حج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں 114,000 کا فگر بتایا جاتا ہے، 124,000 کا بھی لکھا ہے۔ تو جنت البقیع میں 10,000 کی روایت ہے، کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہ رضوان جنت البقیع میں مدینہ پاک کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں آرام فرمائے۔ اچھا، اب 114,000 کو بھی ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 104,000 کہاں گئے؟ مکہ پاک میں بھی ہے، جنت المعالی میں بھی آرام فرما رہے، لیکن وہاں بھی کتنے؟ اب یہ اتنے سارے صحابہ کرام جو تھے یہ دنیا بھر میں پھیل گئے، بے شک بعض کاروبار کی غرض سے پھیلے، بعض کسی اور کام کاج کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے، بعض مشن یہ بنایا ہوگا کہ وہ دین پھیلانا ہے اور نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو اس طرح مطلب ان صاحبان نے، ان حضرات نے، ان بابرکت ہستیوں نے جا کر دنیا بھر میں اسلام کا مطلب یعنی کہ بول بالا کیا۔ اسی طرح ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہ، یہ بھی کہاں کہاں سے، اب جیسے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، یہ بیسیکلی اجمیر شریف کی ولادت بھی نہیں ہے، اجمیر ہند ہے، یہ سجستان ایران کی طرف مطلب غالباً ان کی ولادت ہوئی تھی، اور وہاں سے یہ آ کر انہوں نے اجمیر شریف میں سکونت اختیار کی اور یہاں پر آپ نے اسلام پھیلایا، اور بتایا جاتا کہ 90,000 غیر مسلموں کو دامن اسلام میں لیا، اور آپ اجمیری کہلاتے، خواجہ غریب نواز اجمیری، اپنے وطن سے یہ موسوم نہیں ہے، اجمیر شریف سے موسوم ہے، اور سب کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ اجمیر شریف کے بیسیکلی اجمیر شریف کے نہیں ہے، ولادت ان کی نہیں ہے، تو جہاں سے نسبت ہوئی وہاں سے ان کو شہرت مل گئی، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ولادت نہیں ہوئی، مکہ پاک میں ولادت ہوئی، لیکن ہم مدینہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مدینہ کو آپ نے اختیار کیا، اور مکی تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مدینہ کی نسبت سے زیادہ شہرت ہے، نعتوں میں بھی مدینہ کر رہے ہوتے ہیں، مکہ کم کرتے ہیں، کرنے میں حرج نہیں، کرنا چاہیے، لیکن زیادہ کہ جو پی کے پاس ہے وہ سواگن کنور کی ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ ہمارے بزرگان دین جو تھے دنیا بھر میں پھیلے۔ اب اسلام کی انہوں نے تو تبلیغ کا جو کیا کام، سبحان اللہ، اس وقت تو وسائل بھی نہیں تھے، جانے قربان ہو جاتی تھی، ان کو شہید کر دیا جاتا، پیچھے ہٹتے ہی نہیں تھے، اور دین کا انہوں نے ڈنکا بجایا۔ اب پوزیشن وہ نہیں ہے، نہ جون جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے سے دوری ہوتی گئی نا، تو مطلب ظاہر ہے کہ خرابیاں بڑھتی گئی، اب جو دور چل رہا ہے تو اب تو خرابات ہی خرابات، خرابات ہی خرابات، چاروں طرف خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، علمان و رفیس. اب جو تاجر جاتے ہیں وہ پیسے کمانے جاتے ہیں، دین پھیلانے کے لیے تو ہو سکتا کوئی جاتا ہو، لیکن جنرلی وہ دولت کمانے کے لیے تاجر جو ہے، اور ان کو خود اپنے دین کے بارے میں معلومات بھی کوئی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو غیر مسلموں کے ساتھ گڈ موڈ پڑے ہوتے ہیں، اور ان کو مطلب کئی ایسے ہوتے ہوں گے جو اللہ پاک ایمان سلامت رکھے، مطلب بس وہ کیا کیا ہو جاتا ہوگا، خدا کی پناہ، اللہ بہتر جانے. تو اب یہ کہ ہمارے جو دعوت اسلامی کے مبلغین بھی تشریف نہیں جاتے، وہ دین پھیلانے کے لیے جاتے ہیں. یہ ایک ترکیب ہوتی ہے، کوئی 12 ماہ کا سفر اختیار کرتا ہے، کوئی کچھ، تو اس طرح یہ مدنی مرکز دعوت اسلامی ہے ان کو یعنی کہ بھیجتا ہے، کوئی مسجد سنبھالتے ہیں، مسجد سنبھالتے ہیں، جامعات المدینہ ملک میں، دنیا میں کئی ممالک میں، تو وہاں جا کر جامعات المدینہ میں پڑھاتے ہیں، اس طرح مطلب یہ دین کے لیے جاتے ہیں. یا علماء کرام بھی ایک تعداد ہے جو دنیا میں اب بھی مسجدوں میں امامت وغیرہ کرتے ہیں، مدارس چلاتے ہیں، تو یہ حضرات بھی دین پھیلانے کے لیے جاتے ہیں. لیکن تاجر طبقہ جو ہے نا، یہ عموماً مطلب یہ دنیا کے لیے جاتا ہے اس دور میں. ہو سکتا ہے کوئی دین کے لیے بھی جاتا ہو، لیکن ان کی مثالیں ہوتی ہیں تو میرے سامنے تو آئی نہیں، ورنہ پیش آدمی کرے. پیسہ کمانا ہوتا ہے، اس ملک میں نہیں چاہے ترقی بنی، دوسرے ملک میں پہنچ گئے تو بغیر ویزے کے بھی کئی لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور اتنے خوفناک طریقے سے پہنچتے ہی ہیں، کئی راستوں میں مارے جاتے ہیں، لیکن بس پیسے کمانے کے لیے ان کی دھن ہوتی ہے. یہاں تک کہ ایسے بھی ملک پائے جاتے ہیں کہ جہاں مطلب مسلمان اگر ڈکلیئر کرے تو ویزا نہیں ملتا، تو اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کر کے وہ ویزا لیتے ہیں. یہ کیا دین کی خدمت کرے گا؟ ایمان اتنا دے ڈالا نا، اب کسی نے یہ لکھ دیا ویزا فارم میں کہ میں غیر مسلم ہوں اور فلاں میرا مذہب ہے، یہ اسلام سیٹ کرے، تو وہ لکھ کر دیا اس نے، اب تو کافر تو ہو گیا نا. ابھی بولے میں نے جان بوجھ کر کیا تھا، فلاں کیا تھا، اسلام سے نکل گیا، اسلام کوئی مذاق نہیں ہے، تو یہ نکل گیا. ہاں اب اگر مسلمان ہونا ہے تو اس کفر سے توبہ کر کے نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے، ہو جانا چاہیے. یہ نہیں کہ میں پہلے ابھی لکھ دیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں، یہ تو خطرناک. بہرحال یہ ہے تو کفر، اس طرح ویزا فارم میں لکھتے ہیں. اچھا وہاں ملکوں میں جا کر بعضوں کو نیشنلٹی لینے کے لیے وہاں کی غیر مسلمہ سے نکاح کرنے پڑتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، اب کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ بدقسمتی سے ہمارے تاجر کی ایک تعداد ہے جو یہ کر رہی ہے، اپنا ایمان بیچ کر بھی انہوں نے مطلب اپنا سودا کھرا کرنا ہوتا ہے. یہ سودا کھرا نہیں ہوتا، یہ بربادی کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اس میں جیلوں میں پڑ جاتے ہیں بےچارے، غیر قانونی رہتے ہیں وہاں سے، مطلب پتہ نہیں، گھر والے رو رہے ہوتے ہیں بےچارے، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی لیٹر آ جائے، کوئی پتہ آ جائے، یہ کمانے گیا تھا. اب ان کو بےچاروں کیا پتا کہ یہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے وہاں. مطلب اس طرح کی پوزیشن جو ہے یہ لوگوں کی مطلب ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. روزی دینے والا اللہ ہے. اپنے وطن سے باہر صرف پیسے کمانے کے لیے جانا، میں اپنی بنیادی طور پر میرا ذہن یہ کہ نہیں جانا چاہیے، کہ جیسے میرا اپنا وطن عزیز مجھے پیارا ہے، مجھے کیوں پیارا نہ ہو، کہ یہاں اسلام کی خدمت ہو رہی ہے الحمدللہ، مسجدوں میں آبادیاں ہیں اور ہم دین کی خدمت کرتے ہیں، ہمیں کوئی روکتا نہیں ہے الحمدللہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ کوئی رکاوٹ ہے نہیں، دین کی خدمت آزادی سے ہو رہی ہے، اور اسلام ایک اسلامی ملک ہے. سارے اسلامی ممالک کو ہمارا سلام، ٹھیک ہے نا. ہمارا اسلامی جو ملک ہے، جو وطن عزیز ہے میرا، تو ظاہر اس میں تو ہم کو مطلب بڑی فیسلٹیز ہم نے پائی، دین کی خدمت کے لیے بڑی آسانیاں پائی الحمدللہ. میرے وطن عزیز کو بھی اللہ سلامت رکھے، اور تمام اسلامی سرحدوں کی اللہ کریم حفاظت فرمائے. تو یوں مطلب اپنا وطن چھوڑ کر پیسے کمانے کے لیے یار ادھر ادھر چلے جانا، اور مطلب ادھر بال بچے جو یہ تڑپ رہے ہیں، ادھر وہ پھر مطلب دوسری شادیاں کر لینا بعض اوقات، ادھر پر بربادی ادھر بربادی، مسائل مسائل مسائل. ایک سمجھانے کے لیے ایک چٹکلا، ٹچکا بولتے ہیں گجراتی میں، تو چٹکلا کسی نے مطلب کہیں پڑھا تھا شاید میں نے کہ ایک صاحب جو تھے وہ باہر ملک کمانے چلے, تو پیر صاحب ان کو اپنے شہر یا بس آبادی تھی اس کے باہر تک چھوڑنے آئے اور کہا کہ اچھا بھائی خدا حافظ, وہاں کے خدا کو میرا سلام بولنا. وہ جھٹکا کھایا اس سے, پیر صاحب کیا کہہ رہے ہو, وہاں کا کوئی خدا الگ ہے؟ تو بولا بیٹا میں بھی تو یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ خدا ہر جگہ ہے ایک, تو ہر جگہ وہی روزی دیتا ہے, تو یہاں کا چھوڑ کر تو وہاں کیوں جا رہا ہے؟ کوئی نیا خدا ہے جو تجھے زیادہ روزی دے گا, وہاں مالا مال کر دے گا؟ تو یہ کہ سمجھانے کے لیے کسی نے یہ چٹکلا بنایا ہے. تو یہ حقیقت ہے, اللہ تو ایک ہی ہے نا, روزی وہاں جہاں بھی جائیں گے روزی تو اسی نے دینی ہے, اور مقدر میں جتنا اتنا ہی ملے گا, بالکل ایک ذرہ نہ کم ملے گا نہ زیادہ ملے گا, یہ فائنل ہے. بظاہر حرکت برکت اور ہاتھ پیر مارنے سے وہ ترقیاں اور سب نظر, تو یہ سب ان کے مقدر میں تھا جو ان کو ہو رہا اور ان کے یہ اسباب بنے. تو اصل جو ہے نا وہ دین ہے, اصل اسلام ہے. اسلام کو پیش نظر رکھے بندہ جہاں بھی جائے, اپنا کردار ایسا رکھے کہ لوگ یہ بولے کہ یار ایسے ہوتے ہیں مسلمان, یہ نہیں کہ یار یہ ہے مسلمان تب کیا کرتے ہیں, ایسے نہ ہو, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو جہاں بھی آپ جائیں دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مراکز موجود ہیں, تو ایسے ملک میں اگر تاجر صاحبان بھی اگر جاتے ہیں روزگار کے لیے, تو مہربانی کر کے اپنی آخرت کو بھی پیش نظر رکھیں اور اپنے دعوت اسلامی کے مراکز سے یہیں سے آپ ایڈریس وغیرہ نمبر وغیرہ لے کر, یا تو ویب سائٹ پر, اور پتہ نہیں اس طرح مطلب ذرائع موجود ہے کہ کوئی دشواری شاید نہ ہوتی ہو, تو یوں جائیں ان سے ملیں, سائیں بھائیوں سے, مبلغین سے, ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں اور ان سے کانٹیکٹ میں رہیں, تو انشاءاللہ ان کی مطلب انہیں ملنے جلنے, وہاں کے ہفتہ وار اجتماعات میں آنے جانے, مدنی قافلوں میں سفر کرنے وغیرہ سے آپ کا انشاءاللہ اسلامی جو معاملہ ہے نا وہ مضبوط رہے گا, اخلاق درست رہیں گے انشاءاللہ, کردار آپ کا سنورے گا اور اسلام کی اچھی چھاپ لوگوں پر پہنچے گی. لوگ بہت پیاسے ہیں, میں صحیح کہتا ہوں, صرف اسلام ہے جس میں امن ہے, باقی چاروں طرف افراتفری مچی ہوئی ہے. آئے دن مسلمان ہونے کی خبریں آپ مدنی چینل پر سنتے ہوں گے, لوگ پیاسے ہیں, ان پر کوئی مطلب محبت بھرا ہاتھ رکھے تو یہ آ جاتے ہیں, اسلام قبول کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ کا کردار اچھا ہو. اب آپ جس کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں یار, اگر اسی کا پیسے کھا کے بیٹھ جاؤ گے تو کہاں وہ اپنے بچوں کو بھی نصیب وہ وصیت کرے گا کہ بھائی نہیں, ایسے حرکتیں کرتے بعض اوقات کے, سب نہیں کرتے لیکن بعض لوگ ایسی حرکتیں کر دیتے کہ کیا کا کیا کر ڈالتے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت پیارا اور خوبصورت یہ بیان ہو چکا. اللہ کرے کہ اس کا جلدی جلدی ہم ویڈیو کلپ جاری کر دیں آپ سب کے لیے, اور اس کو سن کر اس کو دوسرے اسلام بھائی تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا. تمام اسلامی بھائی جب آپ تک جب یہ کلپ پہنچے, ویڈیو کلپ, تو آپ پہنچائیے گا تاکہ وہاں پر جو موجود ہیں عاشقان رسول ان تک یہ خوبصورت سا میسج پہنچے. حضور اس کا ایک اور پہلو اگر میں آج کی جو بزنس کمیونٹی جو وہاں موجود ہے ان کے لیے اگر میں بیان کروں کہ آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے جو مختلف یہاں سے یا آس پاس ممالک سے جو لوگ وہاں پہنچے عاشقان رسول, تو میری ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ملے کہ جن کو دیکھ کر ہمیں رشک آیا, یعنی جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں پر کوئی نماز پڑھنے کی جگہ نہ تھی, نہ کوئی ان کو ایسی تنظیم تھی, نہ ان کے پاس کوئی ایسا ادارہ تھا, مگر ان کی فیلنگ یہ تھی کہ یار ہم یہاں آئے ہیں تو یہاں پر کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ہونی چاہیے. تو انہوں نے جو چند تاجر تھے انہوں نے مل کر باقاعدہ وہاں نماز کے لیے جگہ بنائی, مسجد بنائی, عید کا اہتمام کیا, یعنی لوگ عید کے لیے تیار نہیں تھے, وہاں کی گورنمنٹ سے بات کر کے عید کی نمازوں کی ترکیب بنائی. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 30-40 سال پہلے جا کر ایک کام کیا اور آج ان کے مطلب جو کوششیں تھیں آج وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہیں. اب ایسے اگر یہ سب ذہن بنا لے اپنا جو آج وہاں موجود ہیں، کیونکہ ابھی تقریباً دنیا کے کئی ملکوں میں کئی 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 کلومیٹر تک، 25-25, 50-50, 100-100 کلومیٹر تک آبادیوں میں بھی جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں پر یہ مذہبی جو ریلیجیس ریکوائرمنٹ ہے مسلمانوں کی وہ نہیں ہے. دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے، اب تو دعوت اسلامی کے ایک پلیٹ فارم ہے، یعنی ہم جا گئے ہیں تو ان سے ہم سے ملاقاتیں کی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنے 30-40 سال پہلے یا 20-25-30 سال پہلے یہ الحمدللہ جو کوشش کی کی اور کی، ایسا نہیں کی کہ آج وہاں درود و سلام بھی ہو رہا ہے، وہاں نمازیں ہو رہی ہیں، انہوں نے امام کے ویزے لگائے، ہمارے یہاں سے مختلف ممالک سے امام اسلامی بھائی کو اسپانسر کیا اور آج وہاں مسلمانوں کے لیے انہوں نے نماز اور عبادت کی، جنازے کی وغیرہ کی ترکیب بنائی. ان تمام عاشقان رسول کو اللہ پاک سلامت رکھے جنہوں نے اپنے طور پر جو کوششیں کیں، وہ کمیٹی میں گئے اور سارے کام کر رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں، لیکن وہ بہت کم تھے، اب بھی ہیں مگر بہت کم ہیں، میجورٹی اس طرح کے کاموں میں نہیں ہے. تو 30-40 سال پہلے جب ان کو یہ اپرچونیٹی ملی، راستہ ملا، انہوں نے کیا، تو آج ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آج آپ کے پاس دعوت اسلامی بھی ہے، دعوت اسلامی کے مبلغین بھی ہیں، آپ تھوڑا سا آگے آئیں اور اپنی ایک، اس کو کہتے ہیں نا کہ ریلیجیس ریکوائرمنٹ، یہ لفظ یاد کر لیں، جو ہماری مذہبی ضرورت ہے بیسیکلی. رمضان شریف ہے تو تراویح ہے، تو تلاوت ہے، تو قرآن شریف پڑھنا ہے، عبادت کرنی ہے، بچوں کو قرآن پڑھنا ہے، اسلامی بہنوں کو دین سیکھنا ہے، ان کے لیے جگہ ہونی چاہیے. پھر الحمدللہ دعوت اسلامی جو دار المدینہ کھول رہی ہے، اسلامک اسکولنگ سسٹم، دنیا بھر میں سو اسلامک اسکولنگ جو سسٹم ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے مطلب کے دین و مذہب کے مطابق تعلیم حاصل کریں، جن کو ہے ان کو ہے ضرورت. تو اس طرح کی ریکوائرمنٹ دعوت اسلامی آپ کو پوری کر کے دے رہی ہے. آپ نے دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں لاجسٹک سپورٹ چاہیے. آپ جہاں مقامی طور پر ہیں آپ کا ایک سپورٹ چاہیے جس میں آپ کی فزیکلی بھی اور فائنینشلی اگر آپ اپنی سپورٹ ہمارے ساتھ شامل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں دعوت اسلامی آپ کو نہ صرف مسجد بنا کر دے رہی ہے، آپ کو قاری صاحب پرووائڈ ہو رہے ہیں، آپ کو امام صاحب پرووائڈ ہو رہے ہیں، آپ کے لیے نماز جنازہ پڑھانے کا انتظام ہو رہا ہے، آپ کو میتوں کو غسل دینے کا انتظام ہو رہا ہے، اور بھی کئی ایسی ضرورتیں جو ہماری مذہبی ہیں جو دعوت اسلامی کے مبلغین پوری کر کے دے رہے ہیں. تو اس طرح دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں اور دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر آپ جہاں بھی ہیں اس امیر سنت کے بتائے گئے فارمولے پر عمل کریں کہ جہاں آپ عاشقان رسول کی مسجد پاتے ہیں وہاں پر گھر بنائیں، یا پھر جہاں آپ کا گھر ہے وہاں ایک ایسی مسجد بنائیں جہاں درود و سلام کی صدائیں آتی رہیں، اور دعوت اسلامی والوں کو آپ اپنے ساتھ ملائیں، انشاءاللہ دین و ایمان کی حفاظت کا اہتمام بھی ہوتا رہے گا.
ماشاءاللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد.
امیر اہل سنت، آپ کو اللہ پاک کا مہینہ رجب شریف مبارک ہو.
خواجہ پیا
جان آقا کی امت کا مہینہ.
بابا میں کیسے مکینے کرنا ہے؟
بابا کو کن مکینہ
خواجہ خواجگا
گریزا گریزا
قبلہ عارفہ
گریزا گریزا
زینت عارفہ
گریزا گریزا
مرشد ناقصہ
گریزا گریزا
زہبر قاملہ
گریزا.
اللہ کا مہینہ سنو آگے.
رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے
اب اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب
سبحان اللہ ماشاءاللہ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں ست کروڑ مرحبا اللہ پاک ان سارے بچوں کو باعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اور ان سب کو اپنے ماں باپ نانا نانی دادا دادی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئیے رجب شریف کی دعا پڑھتے ہیں. اللہم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. نوشاد ملک سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کب پیدا ہوئے اور آپ کے پیر صاحب کون تھے؟
آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت سیدنا شیخ عثمان ہروانی رحمت اللہ علیہ ہے, اور ویسے ہارونی بھی لوگ کہتے ہیں, ہارونی نہیں ہے, آپ کا تعلق تھا قصبہ ہرون تو اس نسبت سے آپ ہروانی کہلاتے تھے. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی تاریخ ولادت یعنی برتھ ڈیٹ جو ہے ڈیٹ آف برتھ 14 رجب شریف 14 رجب شریف 537 ہجری 537. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
علی سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں بے چینی دور کرنے اور سکون حاصل کرنے کی کوئی خاص دعا یا وظیفہ ارشاد فرما دیں.
بے چینی یہ مختلف اسباب اس کے ہوتے ہیں, اور صحیح بات ہے کہ سکون کی تلاش تو اللہ کی یاد میں, اگر تلاش کرنا ہے تو اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک اللہ کے خبردار اللہ کے ذکر ہی میں اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. وہ کسی نے کہا سکون دل جہاں میں بے شکم ڈھونڈنے والے, یہاں ہر چیز ملتی ہے سکون دل نہیں ملتا. تو یہ دنیا کی رنگینیوں میں, دنیا کے اسباب میں, موسیقی میں, فلموں میں, ڈراموں میں, گانوں میں, شرابوں میں یہ سکون نہیں ملتا. لوگ ان چیزوں میں سکون تلاش کرتے ہیں اور اپنی مطلب یعنی کہ وہ دل کو منانے کے لیے یہاں تک اب تو گھڑ لیا ہے کہ صاحب وہ میوزک تو وہ روح کی غذا ہے, وہ شیطان کی غذا ہے. روح سڑا دے گا شیطان میوزک کے ذریعے. قرآن کہتا ہے کہ روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے, لفظ روح کی غذا صراحت نہ صحیح لیکن اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اطمینان قلب کا ذریعہ جو اللہ کی یاد ہے. تو اللہ کی یاد جتنی زیادہ ہوگی اتنا دل کو حقیقی سکون نصیب ہوگا, اطمینان ملے گا. تو اب یہ کہ یہ بے سکونی کیسے پیدا ہوتی ہے, یاد خدا و مصطفیٰ سے غفلت, اسلامی تعلیمات سے دوری, علم دین کے معلومات, دینی مسائل کی معلومات نہ ہونا, ذہنی انتشار, اچھی صحبت نہ ہونا یعنی نیک صحبت. بعضوں کا یہ کہ کوئی پرانے ٹینشن ہوتے ہیں جن کا حل نہیں ملتا, یہ بھی بے سکونی کا سبب ہوتا ہے. بعضوں کا یہ کہ وہ گھریلو ناچاکیاں, خاندانی جھگڑے, یہ بھی بے سکونی کا ذریعہ ہوتے ہیں. یہاں بیوی کا ذہنی ہم آہنگی نہ ہونا آپس میں, یہ بھی بے سکونی ہے. اولاد کی نافرمانی, اولاد کا نافرمان ہونا بے سکونی ہے. کاروبار میں نقصان ہونا یا جیسا جی چاہتا ہے ویسا نفع نہ ملنا, آمدنی اتنی نہ ہونا, یا طرح طرح کی خواہشات کو پال لینا، پھر ان خواہشات تک پہنچ نہ پانا، تو یوں بے شمار اسباب اگر کوئی گنے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بے سکونی سے نجات کے سامان ہوں۔ دوست اچھے نہیں ہوتے ہوئے بے سکونی، بیچارہ مطلب یہ کہ زیادہ ذہین نہیں ہوتا تو دوسرے ذہینوں کو دیکھ دیکھ کر بے سکونی پال لیتا ہے، سبق یاد نہیں رہتا تو بے سکونی، حافظہ کمزور ہے تو بے سکونی، ہاضمہ کمزور ہے تو بے سکونی، بیماری کو گلے پڑ گئی تو بے سکونی، ڈاکٹر صاحب نے ڈرا دیا تو بے سکونی، پولیس کی کسی نے دھمکی دے دی تو بے سکونی، اور جذباتی اور غصیلا اور کسی سے جھگڑا کر بیٹھا تو بے سکونی، نیند اڑ جاتی ہے کہ اب یہ میرے کو چھوڑے گا نہیں، میں نے اس کو گالی تو دی ہے، اب یہ اب میری جان کو آئے گا۔ یہ تو طرح طرح کے اسباب جو ہے بے سکونی کے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں اللہ کی یاد سے دل آباد کر لے اور خوف خدا اپنا لے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع دل میں روشن کر لے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے، دین کی خدمت کا کوئی شعبہ جو ہے اگر اس کا اہل ہے تو اس کو سنبھال لے، اللہ کرے گا تو سکون ملے گا۔ اور مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھے، بغض و حسد، کینہ، بدگمانی، اس طرح کی مطلب چیزیں جو ہے نا یہ بھی بے سکونی کے اسباب ہیں۔ حضور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک قول ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو حسن ظن رکھتا ہے، اچھا خیال رکھتا ہے لوگوں کے بارے میں، وہ سکون سے زندگی بسر کرتا ہے۔ تو واقعی یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ بزرگوں کی زبانوں سے جو نکلتا ہے وہ بڑا مطلب ہے کہ مدینہ مدینہ ہوتا ہے، کہ اگر ہم کسی کے بارے میں بدگمانی پالیں گے تو وسوسے بڑھتے چلے جائیں گے، ایسا ہے، یہ ویسا ہے، پناہ ہے، یہ اب ہم اس نے ذہن رکھیں گے، اس نے ذہن رکھیں گے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ملے گا کہ حدیث پاک میں حسن الظن من حسن العبادت ہے، کہ مومن کے بارے میں اس نے ذہن رکھنا یہ اچھے گمان سے ہے، اچھے ذہن سے ہے۔ اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک بہت پیارا نسخہ ہے، رضوی نسخہ، اس سکون پانے کے لیے فرماتے ہیں کہ انسان اپنے قدموں کے نیچے دیکھتا ہے، آگے نظر نہیں کرتا، یہاں کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، دنیا کو قدموں کے نیچے، دنیا ہے، زمین ہے، تو یہاں کے حرام کو حرام سمجھتا ہے اور یہاں کی تکلیف کو تکلیف، حالانکہ بہت سے آرام یہاں یعنی دنیا، بہت سے آرام دنیا یعنی دنیاوی آرام وہاں یعنی آخرت کی تکلیف کا باعث ہے، سبب ہے، اور بہت سی یہاں کی تکلیف ہے وہاں کے آرام ہے۔ یہ پیاری بات ہے۔ اب جیسا کہ سردی ہے، وضو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ تکلیف ہم برداشت کریں گے تو یہ آخرت کے آرام کا سبب ہے، اور اگر نیند مٹھی مٹھی آ رہی ہے، نماز کا ٹائم ہے، فجر کے لیے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، وہ آرام آرام سکون سکون سے پڑے ہیں تو کیا چند لمحے، نیند میں خود آرام نہیں ہوتا، نیند میں آرام یا لطف محسوس نہیں ہوتا، آخرت کی یہ تکلیف کا باعث ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، جی ہاں، جن نیند چڑھی ہے اور نرم بستر، اس وقت تو تھوڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن جب نیند کی دنیا میں پہنچ گئے، آنکھ لگ گئی آپ کی، تو نہ تکلیف ہے نہ راحت ہے، کچھ بھی پتہ ہی نہیں چلتا نا۔ یہ الگ بات ہے جب جاگ گئے تو فریش ہو گئے وغیرہ، وہ ایک فائدے کا ذریعہ نیند بنی جسم کے لیے، وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن ایکچولی نیند جو ہے، نیند کے دوران کوئی لطف نہیں، بالکل آدمی بے خبر ہوتا ہے، نیند تو ایک طرح سے موت ہے نا، تو پتہ ہی نہیں چلتا نیند میں کون سی کروٹ پڑا ہے، الٹا ہو گیا ہے، سیدھا ہو گیا ہے، ٹانگے کدھر ہیں، ہاتھ کدھر پھیلے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تمہارا لے کے آخرت کا سکون جو ہے وہ مطلب مین سکون ہے، مین راحت ہے۔ اور اب یہ کہ دنیا میں کبھی بے سکونی تو اس کا روحانی علاج، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کا کلیم اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو دفعہ خوف کے لیے، خوف دور ہونے کے لیے سینے پر اپنا ہاتھ رکھنے کا ارشاد فرمایا. لہذا اب بھی اگر کسی کو کوئی خوف لائق ہو اور وہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لے تو اس کا خوف دور ہو اور دل سکون و قرار پائے. تفسیر بغوی میں یہ ہے، مفسرین نے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ کیونکہ خوف کے وقت دل دہل یعنی کانپ اور بدن لرز جاتا ہے، دل ہل جاتا ہے، بدن لرز جاتا ہے، لہذا یوں سینے پر ہاتھوں کو رکھ لینے سے سکون، سینے پر ہاتھ رکھ لینے سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے. تفسیر بغوی، حوالہ تفسیر بغوی جلد 6 207 پر یہ مضمون دیکھا جا سکتا ہے. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ نے بھی نور العرفان میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 32 کے تحت وہ ہے کہ لکھا ہے کہ آئندہ جب کبھی آپ کو خوف طاری ہوا کرے تو اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لینا. یہ عمل اب بھی مجرب ہے، یہ مجرب، ایک تو ایک تجربے سے ثابت، دوسرا مجرب یعنی بہت بہترین زبردست. تو اب بھی اگر کسی کو گھبراہٹ ہو، خوف طاری ہو تو وہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لے گا تو انشاءاللہ اس کو اس سکون ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں ملے ہیں اور ان نکات کو اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی میں اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں. حضور ایک پرابلم جو لوگوں سے مل کر سمجھ میں آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب ایک تعداد ہے جو جس کو کہتے ہیں نا کہ زندگی کا حصہ، پارٹ آف لائف اور پرابلم آف لائف، ان دونوں کو الگ نہیں کر پا رہے. یعنی ایک ہے پارٹ آف لائف کہ زندگی میں جیسے سونا ہے، وقت پر نیند آئے گی تو سونا ہی ہے، اب وقت بھوک لگے گی تو کھانا ہے، یعنی بھوک بھی لگے گی، زیادہ کام کریں گے تو تھکن بھی لگے گی، تو یہ ایک پارٹ آف لائف ہے. اب کوئی بولے گا یار یار پرابلم یہ ہے کہ میرے کو نیند آ جاتی ہے، یا پرابلم یہ ہے کہ میرے کو بھوک لگتی ہے بار بار بھوک، تو کچھ چیزیں یہ اس طرح کی اور بھی گھریلو چیزیں ہوتی ہیں، کاروباری طور پر ہوتی ہیں، فیملی کے طور پر ہوتی ہیں، آپس کے تعلقات کے طور پر ہوتی ہیں، وہ ایک پارٹ آف لائف ہے، ایک پارٹ آف روٹین ہے، ایک پارٹ آف فیملی ہے. اب ہر ایک کو اگر آپ پرابلم کریٹ کریں گے تو یہ میرا پرابلم ہے، لائف کا پرابلم ہے، تو پرابلم جب کریٹ کریں گے یا اس کو پرابلم ٹریٹ کریں گے تو پرابلم کے اندر ایک وزن ہوتا ہے، ویٹ ہوتا ہے جو آپ کے سر پر رہے گا اور وہ آپ کو بوجھ فیل کروائے گا. اگر اس پرابلم کو پرابلم نہیں، اس کو آپ روٹین آف لائف یا مطلب زندگی کا ایک حصہ ہے، یا روٹین آف ورک ہے، پارٹ آف بزنس ہے، پارٹ آف آرگنائزیشن ہے، جیسے تنظیم کا کام آپ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پارٹ آف آرگنائزیشن ہوتی ہیں، یہ ڈیفینیٹ ہونی ہوتی ہیں. انڈسٹریل لائن میں ایک ٹرم بولی جاتی ہے، اصطلاح بولی جاتی ہے ٹیتھنگ پرابلم. ٹیتھنگ پرابلم کہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ جب کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پرابلمس آتے ہیں. اس کو ٹیتھنگ پرابلم اس سے کہتے ہیں کہ جب بچوں کے دانت آتے ہیں نا تو دانت کے ساتھ ساتھ پھر اس کا پیٹ بھی خراب ہوتا ہے، وہ روتا بھی ہے، اس کو اور بھی پرابلم ہو جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار چونکہ اس کے دانت آ رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کو یہ پرابلم شروع ہو گیا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیتھنگ پرابلم. تو کبھی کبھی آپ کو کام جب شروع کرتے ہیں نا تو اس کام کے شروع کرنے میں آپ کو اس کے ساتھ لگی ہوئی پرابلم سامنے آ جاتی ہیں، اس کو ٹیتھنگ پرابلم کہتے ہیں، جو کہ ہونی ہوتی ہیں. بخار آئے گا تو بدن میں تو درد ہوگا ہی، تو آپ بولے یار یہ بدن کا درد کیوں ہو رہا ہے، بخار آیا تو بخار کیسا بدن کا درد، آنا ہے سر نے بھاری ہونا ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں اس کے تقاضوں، اس کے لوازمات کے ساتھ آتی ہیں، یہ بھی بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ شے اپنے تقاضوں اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں کو سمجھ لیں گے اور اپنا مائنڈ بنا لیں گے تو ہمارے کئی چیزیں جو نا آٹومیٹیکلی ذہن سے اتر جائیں گی کہ یار یہ تو اس کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اللہ پاک نے چاہا اور دعا کا اگر آپ سہارا لیتے رہیں گے، دعا مانگتے رہیں گے، اور ماشاءاللہ مہینہ بڑا پیارا عبادت کا آیا ہے، اس میں اگر اللہ توفیق دے ہم اٹھ اٹھ کر عبادت کرتے رہیں، تہجد کے اللہ توفیق دے، روزہ رکھیں، اور افطار کے وقت اگر دعا کا موقع ملے تو انشاءاللہ تعالی دعا سے مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد صلو علی الحبیب اللهم
اللهم
بارک لنا
فی رجب
فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلوا على العبيد صلى الله على محمد. امام صاحبان سے بھی میری مدنی التجا درخواست ہے کہ پانچوں نمازوں میں یاد آنے پر وہ جب دوسری بار دعا کرتے ہیں نا جس کو ہمارے یہاں دعائے ثانی بولتے ہیں, لیکن اگر لوگوں کو پوچھیں دعائے ثانی کیا ہوتی ہے تو یہ شاید سمجھتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا دوسری دعا, پہلی اللہم انت السلام پڑھتے ہیں نا, اس کے بعد وہ سنتیں وغیرہ پڑھ کے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو دعائے ثانی بولتے ہیں. تو یہ ایکچولی یہ ثانی معنی دوسری, دوسرا دوسری, تو دوسری دعا میں یہ دعا بھی شامل کر لیں. اور اگر اللہم انت السلام کے بعد فوراً پڑھ لیتے ہیں تو بھی حرج نہیں ہے, کہ اتنی اس میں وہ طوالت نہیں ہے. یہ رجب کا مہینہ, یہ دعا پڑھنے کا بھی سچی بات ایک لطف ہے. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فرمانے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. بے شک بے شک جھوٹی قسم تو ویران کر دیتی ہے. ویسے جھوٹ ہی کم ہے ہلاکت میں, پھر معاذ اللہ جھوٹی قسم تو اور مطلب خطرناک ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اللہ سورت الحمدللہ عز و جل, آج کے مدنی مذاکرے میں ہمارے ساتھ دو ڈسٹرکٹ الحمدللہ ایسٹ اور ملی ٹو شامل ہیں, جس میں گلشن اقبال ون, گلشن اقبال ٹو, گلستان جوہر, جنا ٹاؤن, چنیسر گھوٹ, چنیسر ٹاؤن, ابراہیم حیدری ٹو, قائد آباد, گڈاب ٹو, گلشن حدید, گڈاب تھری, میمن گھوٹ. ایسٹ اور ملیر کے تقریباً شعبہ جات کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ الحمدللہ شامل ہیں. دار المدینہ کے بھی الحمدللہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ آج پھر سوالات لے کر آئے ہوئے ہیں, اور سوالات کے جوابات درست ہیں یا نہیں یہ آپ سے چاہیں گے کہ آپ فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے میرا علیہ سنت, ہمارے ساتھ کچھ دار المدینہ کے بچے موجود ہیں, میں ان سے باری باری سوالات کروں گا اور آپ سے گزارش ہے کہ ان کے جوابات کی تصدیق فرمائیں. جی میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ جی آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام محمد انوار رضا تاری ہے.
جی انوار بھائی, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے کتنے شہزادے ہیں اور کتنی شہزادیاں ہیں؟
خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے دو شہزادے اور ایک شہزادی ہیں.
جی امیر علیہ سنت آپ کیا فرماتے ہیں؟
درست ہے.
سبحان اللہ. جی ایک سوال ہم اور کریں گے. جی آپ کا نام کیا ہے؟
محمد انس.
جی انس بھائی, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کے گنبد کا کلر کون سا ہے؟
جی سفید.
جی امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں؟
سفید اور گولڈن دو کلر ہے اس میں, لیکن نمایاں جو ہے غالب بس تو یوں للاکثر حکم الکل کے اعتبار سے ہم جواب کو جواب درست مان لیتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
دل نہیں ٹوٹنا چاہیے نا, کیونکہ وہ سفید ہی تو جیسے سبز گنبد ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اس میں نیچے سفید رنگ بھی تو آپ غور فرمائیں, کافی سفید رنگ ہے, لیکن اس کو دو رنگا گنبد نہیں بولتے, سبز گنبد بولتے, غالب سبز گنبد ہے نا, تو اس لیے وہ ان کا جواب درست ہو گیا.
جی ماشاءاللہ. ایک اور سوال کریں گے. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس شہر سے معراج کے لیے تشریف لے کے گئے تھے؟ جی کون جواب دے گا؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟
محمد زاہد.
جی زاہد بھائی,
مکہ سے مسجد اقصی تک.
جی امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں آپ؟
معراج دراصل وہ معراج کے تین حصے ہیں, سفر معراج کے, تو ایک تو ہے مسجد مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک, اس کو قرآن کریم میں اسرا کہا گیا، سبحان الذی اسرا، ہے نا؟ تو وہ مطلب اسرا مکہ پاک سے بیت المقدس تک. اب جو معراج ہوئی وہ بیت المقدس سے ہوئی، عروج اونچے جانا، تو اس کا جواب ہے بیت المقدس. تو انہوں نے جو کہا مکہ مکرمہ سے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، شہرت یہی ہے کہ مکہ شریف سے معراج کا سفر شروع ہوا. تو جواب درست مان لیا جاتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک اور سوال ہے خواجہ صاحب کو، غریب
سوالیں گے اپنے تھوڑی تھوڑی بات میں تو مسئلہ ہو جائے گا بیچاروں کا. بڑوں کو بھی ساری معلومات ظاہر نہیں ہوتی، بھائی مشہور وہی ہے اور صحیح حرج بھی نہیں ہے کہ سفر معراج ایکچولی تو یہ مکہ پاک سے شروع ہوا نا، ام ہانی کے گھر سے رضی اللہ تعالی عنہ.
جی ایک اور سوال ہے، خواجہ صاحب کو غریب نواز کہا جاتا ہے، غریب نواز کا مطلب بتائیے. جی کون جواب دے گا؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟
عبداللہ شہزاد.
جی شہزاد بھائی،
غریب نواز کا مطلب ہے مدد کرنے والا.
جی امیر علی سنت کیا فرماتے ہیں آپ؟
درست ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا.
ماشاءاللہ یہ دار المدینہ کے بچے تھے اور ان کے جو سرپرست ہیں ویسے ان میں سے بھی ایک اسلام بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ محمد نام رکھنے کے بارے میں جو حدیث پاک میں بشارت ہے، اس کے لیے کیا بچے کا نام برتھ سرٹیفکیٹ پر محمد لکھوانا ہوگا یا ساتھ دوسرا نام بھی برتھ سرٹیفکیٹ پر لکھ سکتے ہیں، جیسے محمد معاویہ؟ اگر یہ نام رکھیں تو کیا حدیث پاک کے حکم پر عمل ہوگا؟
مدنی فیس
انشاءاللہ 3 دن کے قافلے کے لیے.
تاریخ بتا دیں.
تاریخ اگلے مہینے میں انشاءاللہ.
اس میں ایسا ہے کہ محمد نام جو رکھا جائے تو وہ اس میں نیت یہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے مبارک نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے میں بچے کا نام محمد رکھتا ہوں، یہ اصل فضیلت. اور اب پھر یہ محمد میں ساری کائنات گھومے، اس کے ساتھ کوئی بھی لفظ اگر ایڈ کیا نا، مرکب کر دیا، اس کو ملا دیا، تو پھر وہ فضیلت نہ رہے گی. جیسے غلام محمد نام 100% ہی جائز ہے، لیکن غلام محمد نام رکھنے سے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. تو اسی طرح دوسرا کوئی نام، جیسے آپ نے بتایا محمد معاویہ، تو اب یہ کہ جب یہ نام رکھیں گے نا اس طرح، تو اب محمد کی وہ فضیلت نہ رہی. تو اس لیے نام رکھا جائے محمد، اور بے شک پکارنے کے لیے معاویہ رکھ دیں، تو یہ تھوڑے سے فرق سے وہ آپ کی جو فضیلت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. اب برتھ سرٹیفکیٹ پر اور ایک سے زیادہ نام بھی رکھے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی ایسا ہے مسئلہ یا آپ چاہتے ہیں کہ برتھ سرٹیفکیٹ پر یہ نام ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یا نام چلو یہ رکھا ہے لیکن پاسپورٹ پر یہ نام ہو، بالفرض ڈاکیومینٹس میں یہ نام ہو، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. جبکہ بچے کا نام یہ پھر رکھ لے، کئی نام بچوں کے رکھے جاتے ہیں اور بزرگان دین میں بھی ہوئے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کتنے نام ہیں، گن ہی نہیں سکتا کوئی. اللہ پاک کے اتنے نام ہے کہ واقعی کوئی گن نہیں سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چلے کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین اور یہ مدنی منع، آئیے مل کے ہم اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ صلو علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ اس وقت ہم جو ہے وہ ترکی کے شہر ہتائی کے علاقے ریحانیہ میں موجود ہیں، اور آج دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے تحت جو شام سے جو مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کی سپورٹ کے لیے اور ان کے رہائش کے لیے جو مکانات وغیرہ تعمیرات کیے گئے، جو اسکول بن رہے ہیں اور جو مدرسے کا اور مسجدوں کا جو سلسلہ ہے اس کا وزٹ تھا، تو ابھی ہم مدنی مذاکرہ دیکھ رہے تھے. امیر علیہ سنت نے دین کی اشاعت کے لیے جو بزرگوں کی صحابہ کی جو قربانیوں کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی دعوت اسلامی کے جو دینی کاموں کا جو آپ نے ایک منظر بیان کیا ہے، تو میں اس وقت مدنی مذاکرے کے ذریعے جو ہے امیر علیہ سنت سے ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو ساتھ میں ہمارے اس طرح کے جو فلاحی کام ہو رہے ہیں اور حقا کی گہری امت کے جو جس طرح سے خدمت کی جا رہی ہے، تو واقعی وہ تمام عاشقان رسول بھی قابل تعریف ہیں اور ان کے لیے بھی ضرور آپ دعائیں فرمائیں کہ جو اس طرح کے علاقوں میں جا کر جو ہے وہ ان پریشان حال مسلمانوں کے لیے نہ صرف اس طرح کے سہولیات فراہم کر رہے ہیں بلکہ ساتھ ہی ان کو دین سکھانا اور ان کے بچوں کو دین سکھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. تو اللہ پاک ان سب کو بھی برکت عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کا جو یہ لہلہاتا جو باغ ہے اللہ پاک اس کو نظر بد سے بچائے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی عاشقان رسول جو ہے وہ اس طرح کی خدمت کر رہے ہیں اللہ پاک ان سب کو بے شمار برکت عطا فرمائے. تو حضور یہاں کے لیے بھی دعا فرمائے کہ بہت سارے کام ہمارے اسلام بھائی بڑے جذبے میں ہیں اور بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کا ترکی کا اور مختلف ممالک کا جو دورہ ہے دین کی خدمت کے حوالے سے آپ نکلے میں اللہ قبول فرمائے. ترکی کے عاشقان رسول بھی ماشاء اللہ آپ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، بعض جو یہاں مطلب آپ کے ساتھ ہیں اس وقت، اللہ ان کو بھی برکتیں دے. اور جتنے ہمارے مبلغین ہیں یہاں پر دین کی خدمت سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. ایک تو آپ کے برابر میں مدنی بیٹھے ہوئے، نام نہیں ہے میرے ذہن میں، جانتا ہوں ان کو، اپنے جامعہ المدینہ میں غالباً پڑھے ہوئے ہیں، کراچی میں شاید یا حیدرآباد میں پڑھے ہوئے، اللہ پاک کرم فرمائے. تو یہ اپنا ادارہ جو ہے دعوت اسلامی کا FGRF، یہ بھی دنیا کے کئی ممالک میں کام کر رہا ہے اللہ کی رحمت سے، اور اچھا کام کر رہا اور لوگ اس سے مطلب راحت پا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. اور اس کے لیے بھی جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں ماشاء اللہ ملک و ملک، یہ مطلب مختلف ممالک میں یہ کام کر رہے ہیں، مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں. اور اب اس کا ایک کام ہو تو آدمی مطلب اس کا تذکرہ بھی کرے، سیلاب آئے تو انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے، زلزلے آئے اس میں انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، کوئی برف کا تودا گر جائے تو اس میں، تو کوئی بس الٹ جائے تو وہاں جا کر کام کرنا ہے. پھر مہنگائی تو وہ کھانا تقسیم ہو رہا ہے، تو رمضان شریف آیا تو وہ غریبوں کے گھروں پہ افطاریاں پہنچا رہے ہیں، تو وہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، جہاں مطلب یہ کہ لوگ پیاسے ہوتے ہیں، پانی آسانی سے ملتا نہیں تو پانی کی سبھی نے لگا دیتے ہیں، پانی پلا رہے ہوتے ہیں، وہ مطلب ایک کام نہیں ہے، یعنی ان کی لسٹ بنے تو شاید اچھی خاصی لسٹ بنے، یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ پاک ان سب کو مطلب اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، دونوں جہاں کی برکتیں نصیب فرمائے اور ان کو استقامت بھی ملے. استقامت بڑی چیز ہے کیونکہ یہ کام تکلیف والا ہے، اس میں پانی سیلاب میں کتنا کام کیا، جب سیلاب آیا تھا تو کتنے گھر ابھی تک گھر بن رہے تھے، اب پتہ نہیں اینڈ آیا ہے نہیں آیا، مکمل ہوئے نہیں ہوئے، لیکن یہ بن رہے تھے کہ ہم نے سیلاب سے ان کو نکالنا تو ہے لیکن روڈ پہ نہیں ڈال دینا،
ابھی بن رہے
ان کے لیے گھر بنانے ہیں. تو FGRF ابھی بن رہے گھر،
بن بھی رہے اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے بن رہے ڈیلیوری بھی ہو رہی ہے بلوچستان میں بھی اور اندرون سندھ میں بھی.
جی جی، مدنی چینل پر یہ خبریں بھی کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ مکان ان کو سونپا جا رہا ہے، ڈیلیور کیا جا رہا ہے جو رہائشی تھے. تو یوں مطلب الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ادارہ FGRF یہ اپنی جگہ فعال ترین دنیا کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس کو بولتے ہیں یار انگلش میں آپ لوگ،
NGO
دنیا کا فعال ترین این جی او مجھے تو یہی نظر ہے ایف جی آر ایف جو دنیا کے ایک وقت میں دنیا کے کئی ممالک میں کام کرے.
میں حضور
ایک آدمی اپنے شہر میں کام کرتا ہے, اپنے علاقوں میں سماجی کارکن کام کرتے ہیں, جو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے شریعت کے مطابق کام کرتا ہے سب کو سلام, اللہ سب کی خدمات قبول فرمائے. لیکن جو یہ ایف جی آر ایف جو ہے نا, یہ ادارہ تو دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں پہنچ رہا ہے اور وہ کام کر رہا ہے اللہ کی رحمت سے.
اس کا جو فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے نا, جیسے کہ 2009 میں ہم نے جب مدنی چینل شروع کیا تو مدنی چینل شروع کرتے ہی تھوڑی عرصے میں مدنی چینل دنیا بھر میں پھیل گیا, کیونکہ حضور دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی جہاں جہاں موجود تھے انہوں نے مدنی چینل کو لیا اور گھر گھر پہنچانا شروع کر دیا. اسی طرح یہ بھی ایک ایسا کام ہے کہ جہاں کہیں اس طرح کا ڈیزاسٹر, پریشانی یا مصیبت یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہنچے کیسے, وہاں کا پہنچنا سب سے بڑا پرابلم ہے, پہنچ کر وہاں کے سارے گراؤنڈ اور راستے نکالنا. تو دعوت اسلامی کے مبلغین کو اللہ پاک سلامت رکھے, جہاں جہاں یہ سب ہوا ہے تو دعوت اسلامی کے مبلغین کا اس میں جو کردار ہے کہ وہ وہاں آلریڈی پہنچے ہوئے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرنے والوں کو لا والے جو ہیں یا تعاون کرنے والے یا جو وہاں کے جو بھی اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں, ریئلائز کرتی ہیں کہ آپ کو جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنا مین پاور جو ہے, آپ کے اپنے جو قابل اعتماد لوگ ہیں, کیونکہ اس پہ لاکھوں کروڑوں روپے شامل ہوتے ہیں اور ایک پیشن چاہیے, ایک جذبہ چاہیے امت دکھیاری امت کی خدمت کا. تو وہ الحمدللہ چونکہ وہاں سارے اسلامی آلریڈی ایک تعداد پہنچی ہوئی ہوتی ہے, اب وہ دعوت اسلامی کے اس پورے گیٹ اپ میں ہو یا نہ ہو مگر اس کا تعلق دعوت اسلامی سے ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی ہوتا ہے اور رشتہ ان کا قائم ہوتا ہے. ماشاء اللہ ایک تعداد امیر سنت کے مریدین میں شامل, اللہ کا شکر برسوں سے ایک سلسلہ چل رہا ہے تو دنیا کے کونے کونے میں امیر سنت سے وابستہ جو قادری سلسلے میں داخل ہوئے, غوث پاک کے مرید بنے, طالب ہوئے یا بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے, تو وہ الحمدللہ چونکہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو وہ ہاتھوں ہاتھ اس کو لیتے ہیں اور اس دشوار گزار راستوں سے گزر کر یہ ماشاء اللہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بینیفٹ ہے دعوت اسلامی کو اس حوالے سے, ایج حاصل ہے یوں سمجھے آپ دعوت اسلامی کو. اس میں آپ بڑھ چڑھ کر ایف جی آر ایف کے ساتھ جتنا تعاون کریں گے اسی قدر انشاءاللہ دعوت اسلامی کا یہ ایف جی آر ایف دنیا بھر میں پہنچ کر جہاں جہاں اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں دکھیاری امت کی خدمت کر پائے گا انشاءاللہ عز و جل.
انشاءاللہ ہاسپٹل بھی کھول دیے, موبائل ہاسپٹل بھی چلا دیے ایف جی آر ایف نے, کیا کیا مطلب کتنے مطلب شعبے یہ سنبھال رہی ہے اللہ کی رحمت سے.
ایک شہر سے دوسرے شہر جلد پہنچنے کا برق رفتار ذریعہ ٹرین بھی ہے. سرد موسم میں دھند کے باعث جہاں فلائٹ آپریشن اور بس آپریشن متاثر ہوتا ہے وہیں ریلویز کا نظام بھی شدید متاثر ہو جاتا ہے. ایسے میں مسافروں کو تاخیر کا سامنا اور انتظار کے کرب سے گزرنا پڑتا ہے. دھند کے باعث پنجاب سے سندھ آنے والی ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں جس کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے مسافروں کا کہنا تھا کہ
دھند کی وجہ سے ہم لوگ صبح سے انتظار کر رہے ہیں, ابھی تک گاڑی نہیں آئی ہے.
دھند کی وجہ سے جو ہے وہ ٹرین جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ کا شکار ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ آزمائش ہے.
دھند کی وجہ سے ٹرینیں بہت زیادہ لیٹ ہو جاتی ہیں, اس وجہ سے ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے. اس میں یہ کہ صبر کرنا چاہیے, دھند کی وجہ سے ہماری بھی جانوں کو خطرہ ہے.
انتظار اور تاخیر کو پس پشت ڈال کر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ افراد جلد بازی میں اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے دھند میں روڈ حادثات کا شکار ہو کر اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں.
یا اللہ, یا اللہ.
میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بس اسٹینڈز, ریلوے اسٹیشنز اور ایئرپورٹس پر موجود ایسے مسافر حضرات جنہیں دھند یا کسی بھی اور وجہ سے تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اپنا وقت کس طرح قیمتی اور مفید بنا سکتے ہیں.
اللہ اکبر, واقعی حالات تو ہیں ایسے. اس سردیوں میں دھند کی وجہ سے ہوتا ہے مسئلہ, کبھی بارشوں میں بھی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں, کبھی آندھیاں چلتی ہیں تو رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. تو ویسے روڈوں پر ٹریفک جام ہو جائے, گاڑیاں بالکل جام ہو جاتی ہیں, اس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو اب یہ کہ ایسے موقع پر بندہ صبر کرے, اور صبر کر کے اجر و ثواب کمائے، کہ یہ ثواب کمانے کا موقع ہے، اور اس میں اپنے اس کو قیمتی کیسے بنائے. یا تو یہ کہ تلاوت شروع کر دے اگر ممکن ہے، ذکر و درود کرے، درود پاک پڑھے. اگر اس کے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے، اب تو ماشاءاللہ وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، تو وہ کسی بھی ذریعے سے سنت عمر بیانات سنے، دعوت اسلامی کا مدنی چینل بھی موبائل پر وہ دیکھ سکتے ہیں. کہ مدنی چینل جو ہے نا، اس میں خرافات نہیں ہے، میں دین ہی دین ہے اور دین سکھاتے ہیں. کبھی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، کبھی دارالافتاء اہل سنت کا سیشن چل رہا ہے تو مسائل سوالات کے جوابات دیے دے رہے ہیں، تو کبھی سنت عمر بیانات دکھائے جا رہے ہیں، کچھ لائیو ہے، کچھ ریکارڈیڈ ہے، تو سب یوں مکس چل رہا ہوتا ہے نظام. تو یوں مدنی چینل مدینہ مزیر اس کو دیکھتے رہے ہم، تو انشاءاللہ اس سے آپ کا ٹائم پاس کیا ہوگا، ٹائم قیمتی ہو جائے گا، انمول ہو جائے گا. ورنہ یہ کہ فالتو باتیں کرتے رہیں گے، معاذ اللہ گانے سنتے رہیں گے، یا وہ گالیاں بھی دیتے ہوں گے، کبھی فوک کو برا بھلا بولتے ہوں گے، کبھی انتظامیہ کو برا بھلا بولتے ہوں گے. یہ جو جام ہو جاتا ہے ٹریفک روڈوں پر تو بھونپو بجاتے رہتے ہیں، وہ سامنے والے کے کان کھاتے رہتے ہیں، وہ گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں بعض لوگ. تو ایسا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ لاکھ مطلب سرف اچاڑ لیں، ٹریفک جام ہے، آپ کی کار میں آپ کی گالیاں، آپ کی بے صبریاں یہ پر نہیں نکال دیں گے، جو اڑ کے یہ سب کو ٹپ جائے، وہ وہیں کھڑی رہنی ہے. الٹا آپ کا اعمال نامہ جو ہے یہ جام ہوتا رہے گا گناہوں کی وجہ سے، جنت کی طرف جانے بڑھنے نہیں دے گا آپ کو. تو اس لیے صبر و ہمت سے کام لیں، اور یہ بھی اللہ کے شکر، اللہ کا شکر ادا کریں کہ مطلب اللہ کا شکر ہے کہ اگر یہ گاڑی جو ہے میری روڈ پہ پھنسی ہے، یا میری ٹرین فوگ کی وجہ سے کچھ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. اور ٹرین خالی مطلب ایسا نہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں وہ تکلیف میں، ٹرین جو کھڑی ہوئی ہے نا ان کو منزل پر پہنچنا ہے وہ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ ہم کب پہنچیں. تو یہ ذہن میں بنائے کہ چلو میں یا فوگ میں پھنسا ہوا ہوں، بارش میں پھنسا ہوا ہوں، اگر میں کشتی میں ہوتا اور طوفان میں پھنس جاتا، سی رف میں پھنس جاتا، اور میری کشتی کبھی یوں ہچکو لا لیتی، کبھی یوں ہچکو لا لیتی، اب گئے کہ اب گئے، تو میرا کیا ہوتا. تو یہ ہمیشہ مطلب چھوٹی جو اپنی جو تکلیف ہے نا، اس کے اس سے بڑی تکلیف کو آدمی کو غور کرنا چاہیے. تو اس سے اس کو اپنی تکلیف جو ہے یہ بعض اوقات پھول محسوس ہوگی کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گیا، ایک ہاتھ میں چوٹ آ گئی اللہ کا شکر ہے، دوسرا ہاتھ میرا محفوظ ہے، دونوں ہاتھوں میں چوٹ آئی ہے، خدا کا کرم ہے کہ دونوں پاؤں میرے بچے ہوئے اللہ کی رحمت سے، وہ محفوظ ہے. اس طرح آدمی جو بہتریاں ہیں اس کی طرف نظر رکھے اپنے لیے، مقام شکر تلاش کرے. حضرت سدرہ شیخ عثمان حیری رحمت اللہ علیہ پر کسی نے راکھ کا تھال الٹ دیا، آپ نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے. لوگوں تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کون سا مقام شکر ہے، راکھ آپ پر کسی نے ڈھیر کر دیا، وہ پھینک دیا اوپر، آپ نے فرمایا کہ میرے اعمال آگ پھینکے جانے کے قابل ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھ پر آگ نہیں برسی، راکھ برسی ہے، تو میں کیوں نہ شکر ادا کروں. تو یہ عاجزی اللہ کے نیک بندوں کی یہ سوچے ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ ہمیں وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، صبر 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 کرنا چاہیے. ہے صبر تو خزانہ جنت، اے عاشقو عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ علی
محمد. حضور یہاں ایک وضاحت اگر عرض کر دوں، بعض اوقات اس طرح کی جب فلائٹیں ہیں یا ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں تو اسپیشلی میں جہاں پر ہوں وہاں پر بعض اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کی ایک تعداد ہے، یار یہ اپنے ملک کا نظام ہی ایسا ہے، دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ اچھا یہ کبھی دوسرے شہر تک بھی گئے ہو نا، مشکل ہوتا ہے، دنیا میں کبھی یہ گئے بھی نہیں ہوتے، مگر یہ بیٹھ کر اپنے یہاں مطلب کہ کوسنے دے رہے ہوتے ہیں. اور ابھی میں جن ممالک سے ہو کر آیا ہوں نا، وہاں پر سردی کی وجہ سے ہیوی ونڈ یعنی تیز ہواؤں کے جھکڑ کی وجہ سے اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے باقاعدہ ٹرینیں نہ صرف لیٹ ہوئی ہیں بلکہ ٹرینیں کینسل ہوئی ہیں، منسوخ ہوئی ہیں، فلائٹیں منسوخ ہو جاتی ہیں، ٹرینیں منسوخ ہو جاتی ہیں، مطلب لیٹ ہو جاتی ہیں، کینسل ہو جاتی ہیں. تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہم خود لیٹ ٹرین کے مطلب تھے اور کبھی دیر تک ٹرین نہیں آ رہی تھی، فلائٹیں لیٹ ہو جاتی ہیں، جو بھی ٹیکنیکل وجوہات بنتی ہیں، لیکن عوام کو چاہیے کہ وہ پیشن رکھیں، تا مطلب کہ یہ جیسا میرے ساتھ فرمایا کہ بھائی جو بھی کچھ ہو رہا ہے ضروری ہے ہیومن ایرر ہی ہو، یعنی کہ لوگوں کی عوام یعنی عام آدمی کی یا کسی بندے کی غلطی ہو، ضروری نہیں ہوتا، قدرتی طور پر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمارے حق میں بہتر ہو رہا ہوتا. میں نے سنا تھا بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ آپ سوچیے کہ اسے بڑا ہو جاتا تو کیا کرتے، پھر صبر رہتا. حضور اس پر ایک بڑا پیارا سمجھانے کے لیے شاید واقعہ کہیں بیان کیا گیا، دلچسپ ترین واقعہ ہے کہ ایک جیسے میں سیٹھ اور نوکر کی مثال دیتا ہوں، آقا غلام ابھی اس دور میں کام سمجھائیں گے. جیسے کہ ایک سیٹھ اپنے ملازم کو لے کر کشتی میں بیٹھا، اب وہ کشتی میں کبھی ملازم بیٹھا ہی نہیں تھا، اب وہ کشتی جیسے ہی چلنے شروع ہوئی تو کشتی نے ہلنا شروع کیا، اب ہلنا شروع کیا تو ملازم چیخنے لگا، میں مر گیا میں مر گیا میں مر گیا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. اب یہ کشتی میں بیٹھ کر جو چیخے سارے، یہ جتنے پیسنجر تھے سب کی حالت خراب، بولے یار بھائی اس کو چپ کراؤ. بولا نہیں چپ ہو رہا کیا کرے، بولا میں مر گیا میرے کو اتارو. بولے تیرے کدھر اتارے پانی کے بیچ میں اترنے کی کوئی جگہ ہے؟ کہا نہیں میں مجھے اتارو. تو اس کشتی میں ایک شخص بیٹھا تھا، کہ ادھر کا اجازت دے تو میں اس کو چپ کرا دو. کہا بھائی چپ کرا دے اس کو. کہا ٹھیک ہے ابھی چپ کراتا ہوں. اس نے اس کو اٹھایا پانی میں پھینک دیا. اب جیسے اس کو پانی میں پھینکا نا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، میں ڈوب گیا میں مر گیا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اس کو اٹھایا سیدھا پانی سے اٹھایا اور کشتی میں ڈال دیا. اب یہ ٹھٹر کے بیٹھ گیا، اب کچھ نہ بولے، خاموش. بولے ادھر خاموش ہو گیا یہ تو نے کیا کیا؟ بولا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کو چھوٹی سے بڑی مصیبت میں ڈال دیا. جب یہ بڑی جب اس نے بڑی مصیبت دیکھی تو اب یہاں جا بیٹھا ہے، اب اس کو یہ سکون لگا کہ یار یہ صحیح ہے، وہ بڑی مصیبت زیادہ تھی. تو جب بندہ جب اپنی بڑی دیکھتا ہے نا تو اس کو چھوٹی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار اس میں خوش ہوں. تو ہمیشہ اپنی بڑی کو یاد کرے، اگر وہ ہوتا تو میں کیا کرتا.
یہ ہم حج پر گئے تھے سفینے میں اسٹیمر میں، سمجھے؟ تو جو مطلب اسٹیمر میں بیٹھے تھے تقریباً بیمار ہو گئے تھے، الحمدللہ میں نہیں ہوا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا. اچھا خاص کر جو ڈیک کلاس میں ہوتے ہیں نا، وہ بےچارے اس میں الٹیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ حالتیں خراب ہوتی ہیں شروع کے، مطلب پھر آہستہ آہستہ وہ سنبھل جاتے ہیں. تو بعض ایسی نئی جگہ پر جیسے کشتی کا پرسن تو گھبرا جاتا ہے آدمی، پھر سیٹ ہو جاتا ہے. تو اگر وہ خیر یہ تو مثال دی سمجھانے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کشتی میں کسی کو یوں طبیعت خراب ہو جائے اور ہاں وہ مچائے تو آپ اٹھا کر وہ ڈال دو دریا میں اور اس کو ڈبکی دے کے میں اٹھا لوں گا، اور وہ اٹھانے جاؤ تو وہ آپ سے لپٹ جائے اور دونوں پھر ڈوب جاؤ. کیونکہ جو ڈوب رہا ہوتا ہے نا اس کو سنبھالنا فن ہے. جی ہاں، جیسے اگر کوئی ڈوب رہا اور دوسرا بچانے ہمدردی میں گیا، آپ نے سنا ہوگا بچانے کے لیے گیا یہ بھی ڈوب گیا، اس کو بچانے کے لیے گیا یہ بھی ڈوب گیا، یعنی کہ وہ اجتماعی طور پر لوگ ڈوب رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کو طریقہ نہیں پتا ہوتا، نہ تیرنا آتا ہوتا ہے، تو جذبات میں یہ کود جاتے ہیں. تو اگر آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے بچانا چاہو گے نا ڈوبنے والے کو، تو وہ سارے ڈوبتے ہوئے دن کے گا سارا، وہ دوسرا آدمی آپ کو دے دے گا، وہ لپٹ جائے گا. اب وہ لپٹا اب آپ قابو میں آ گئے، اب اس کو لے نہیں جا سکتے، یہ آپ کو لے جائے گا. وہ شاید اسی لیے کسی نے کہا ہو ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو ان کو ڈوبنے والے کو بچانے کا طریقہ فزیکلی طریقہ، اب بچانے والا تو رب ہے، وہ یہ ہے کہ ہرگز اس کا ہاتھ نہ پکڑے، اس کے قریب نہ جائے. اب یہ کہ تھوڑا چھوٹے باپ کا بن کر اس کے قدم پکڑ لے، اس کے ڈوبنے والے کے قدموں میں رہیں گے تو خود بھی بچیں گے اور اس کو بھی بچائیں گے. تو قدم پکڑ کے اس کو گھسیٹتا ہوا لے کر آئے ساحل تک، اگر تیراک ہے تو وہ لا سکتا ہے، ہاتھ پکڑے گا تو نہیں لا سکتا، خود ہی ڈوب جائے گا. یہ ایک مدنی پھول جو حکمت بھرا جو میں نے بھی سنا تھا تو وہ آپ کو شیئر کیا میں نے. میں ماضی کا ایک واقعہ سوچ رہا تھا، بہت پرانا واقعہ، دعوت اسلامی شاید نہیں تھی اس وقت، تو کوئی سندھ کے آئے تھے کوئی اسلامی بھائی، تو اس کو اصطلاح ہی نہیں تھی دعوت اسلامی، کوئی مطلب صاحب آئے تھے، کسی نے مجھے کہا کہ اس کو تھوڑا اب گھما پھرا کے لاؤ کچھ. تو ہم کہیں گئے، اب پتہ نہیں کہاں گئے، کسی عمارت میں گئے تھے کیا، تو ہم بیٹھے وہ اس میں لفٹ میں. اب وہ غریب لفٹ میں سندھ کے تھے، انٹیریئر سندھ کے، یہ غریب فرسٹ ٹائم لفٹ میں بیچے تھے، تو وہ مزے کا اس کے منہ سے جو جملہ نکلا، ادا پھر چڑیا پھر من چکر، تو وہ ادا وہ جناب کو یا بڑے بھائی کو اس طرح بولتے ادا، بھائی مجھے تو چکر آ رہے ہیں. اب لفٹ میں وہ گھبرا گیا، خیر میں نے دروازہ کھول کے اس کو پھینکا نہیں، نہ دروازہ چلتی ہے لفٹ میں کھل سکتا ہے، روکنا ہی پڑتا ہے ذرا. خیر تو وہ ایک بات پتا ہے کہ نئی چیز میں پھر ہم ہنستے تھے اس کو یاد کر کر کے ذرا، وہ بھی بےچارا مطلب ذرا کہ حالانکہ میرے خیال میں پڑھا لکھا تھا لیکن انٹیریئر سین سے شاید پہلی بار کراچی آیا تھا، اسے کبھی لفٹ دیکھی نہیں تھی. تو کبھی ایسا واقعہ تو بڑی مصیبت میں ہم پکڑ کے نہیں ڈال سکتے ہیں، یا آپ نے کشتی تو بتائی پھر ایسا نہ ہو گیا یار کوئی وہ چھت ٹپک رہی ہے تو اس کو گھسیٹ کے بارش میں پھینک دیا، یہ خالی چھت نہیں ہے لے پورا ہی پانی لے لے اور وہ چھت پر اس کو سکون آ جائے. تو یہ سمجھانے کی بعض اوقات مثالیں ہوتی ہیں، وہ اسی حد تک ہوتی ہیں، اس کو پریکٹیکل کرنا نہیں ہوتا، ہر صورت میں وہ پریکٹیکل نہیں کی جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال پوچھا گیا ہے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں کہ داستانیں پہن کر نماز پڑھنا یہ جائز ہے؟
دستانے پہن کر کوئی حرج نہیں ہے.
جی جی دستانے
گلوز، گلوز بولتے ہیں تو یہ گلوز پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم. اچھا ہمارے سوال پوچھتے ہیں تو یہ ایک وہ لغت کا مسئلہ، یہ سوال پوچھا نہیں جاتا، سوال کیا جاتا ہے. میری کتابوں میں سوال پوچھنا ہی لکھا ہے پرانی کتاب، لیکن بعد میں مجھے یہ پتا چلا کہ سوال کے لفظی معنی پوچھنا، تو پوچھنا پوچھا تو سوال کیا. آب زمزم کا پانی نہیں آب زمزم، حرج نہیں ہے، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ نماز کو حضور قلبی کے ساتھ کس انداز میں ادا کیا جائے، خشوع خضوع کے ساتھ؟
اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ تکلفاً کوشش کرنی ہوگی، پورا خشوع خضوع کا باب فیضان نماز میں موجود ہے. تو خشوع خضوع کی مختلف تعریفات، ایک تو یہی بھی تعریف ہے کہ تمام تر فرائض واجبات سنن سنتیں اور مستحبات کے ساتھ نماز ادا کی جائے، ایک خشوع کی یہ بھی نماز کے لیے تعریف بیان کی گئی ہے. اور ویسے یہ کہ خشوع میں دل لگے، خشوع دل جمعی، دل لگے، دل حاضر ہو، ادھر ادھر کے خیالات میں گم نہ چلتا رہے، رقت اللہ کرے کہ یہ نصیب ہو جائے. جیسے بزرگوں کی نمازیں تو اس طرح کی ہوتی تھی، ہماری نمازیں تو بس جس کو بولے تو جا میں آتا ہوں، پھٹا پھٹ ہوتی ہیں، ٹائم بالکل نماز کے لیے دینے کو دل ہی نہیں کرتا، جلدی جلدی یہ پٹ جائے بس. تو انشاءاللہ وہ پڑھیں گے نا فیضان نماز میں، اس میں بزرگوں کے واقعات بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں، تو اس طرح انشاءاللہ ذہن بنے گا. خشوع خضوع کے لیے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے آدمی مطلب فارغ ہو لے. میں تو کیا کرتا ہوں، جیسے نماز پڑھنی ہے تو اب یہ کہ بعض اوقات وہ کچھ پیغامات ہوتے ہیں تو ان کو صرف بعض اوقات دیکھ لیتا ہوں، صرف نہیں تو نماز میں کوئی فلاں کا حاجی عمران کا پیغام آیا ہے، یہ کہیں یار وہ تو نہیں ہے، دیکھے ایمرجنسی ارجنٹ تو نہیں ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے، یا فلاں کا پیغام آیا ہے تو یہ ذرا، تو وہ اشارے سے مطلب وہ ٹیکسٹ میں نظر آتا ہے اس میں دیکھ لیتا ہوں اوپر، تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے، یا کوئی یوں ہے تو نمٹا لیتا ہوں. تو اسی طرح مطلب کئی بار یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا فون بند بھی کر دیتا ہوں کہ ٹرننگ بجے گی اور نماز میں پڑھتے پڑھتے توجہ ادھر چلی جائے گی. بعض اوقات جیب میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ ہلاتی رہتی ہیں جیب کو یا وزن، تو ان چیزوں کو نکال دینا ہوتا ہے کہ یہ مطلب ڈسٹرب کریں گی. تو اس طرح پانی پینا ہے تو پانی پی لیا، اچھا پیشاب کی شدت ہے پیشاب وغیرہ کی تب تو اس سے فارغ ہونا واجب ہے، یہ الگ صورت ہے. لیکن یہ کہ جنرلی چھوٹی بڑی چیزیں بھی جو ہے نا، یہ اگر لباس میں بھی کوئی پرابلم ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں تو مجبوراً کرسی پر بیٹھتا ہوں تو نماز کے لیے بیٹھا تو کرتا اس طرح سمٹ جاتا ہے کہ دونوں پاؤں تھوڑا یوں اطمینان تو نہیں پھیل پاتے, تو کبھی یہ ہوتا کہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں, کھڑا ہو کر اپنا کرتا سیٹ کر کے پھر بیٹھتا ہوں, کہ ورنہ یہ کرتا جو ہے نا یہ مجھے جکڑتا رہے گا, پکڑتا رہے گا. یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو جو جو نماز کے تعلق سے اپنے کو مخل ہوتی ہے, خلل انداز ہوتی ہے, تو جہاں جہاں ممکن ہو, جتنا ممکن ہو, اس کو مطلب ٹال لیا جائے. اب فرض وہ پڑھ رہے ہیں, اب فون بند نہیں کیا تو گھنٹی بجتی ہے, بات بات یار کس کا پیغام ہے, اب سنتیں پڑھو, اب کس کا ہوگا, اس کا ہوگا, اس کا ہوگا, تس کا ہوگا, وس کا ہوگا. بھائی اس کا حال یہ کہ یوں اٹھایا, یوں دیکھا, دیکھا رکھ دیا, اب یوں تھوڑا اطمینان ہو جائے گا, فلاں کا ہے بعد میں سن لیں گے. تو یہ میں آپ کو ٹیکنیک یا اس کے مسائل حل بتا رہا ہوں, کہ جتنا ہو سکے ہم اپنی نماز کو یکسوئی کی طرف لانے کی کوشش کریں. اللہ نصیب کرے کہ ہمیں خوشی و خضوع نصیب ہو جائے. خوشی و خضوع مانے دل جمعی, دل لگ جائے نماز, اور ادھر ادھر کی مطلب چیزیں ہم کو پریشان نہ کرے. یہ بھی ہوتا ہے کہ فون رکھا ہوا ہے تو خاما خا کا یوں ہوتا ہے, کسی کا پیغام کسی کا آیا تو نہیں, تو میں یوں الٹ کے دیکھ لیتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے, نمبر ہی نہیں بنا, رکھ دیا نماز. تو کیا وہ جو وسوسہ یا وہ شیطان نے وہ جو اربا, یار دیکھ تو کسی نے دیکھا نہیں ہو, شاید اس کا ہو تو, شاید اس کا ہو تو, میں دیکھ لیا, کسی کا بھی نہیں تھا, چپکا رہے تو جلد بھاگ ادھر سے, تو شیطان کو بھگا دے آدمی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے, اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا, اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے, پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. یہاں گناہ کا کفارہ سے مراد یہ ہے کہ روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں.
اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب, رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے, جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے, ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے, جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے, ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے. رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا, سن لو سب, جام اس کو اس نہر سے پلائے گا پیارا رب. اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب, رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رجب شریف,
یہ ماشاءاللہ آپ نے سحری کے انداز دیکھے, تمام دعوت اسلامی کے نگران ذمہ داران جو ملک و بیرون ملک میں ہیں, اب ڈویژن نگران ہیں, ڈسٹرکٹ نگران ہیں, اراکین شورا ہیں, ٹاؤن نگران ہیں, اسی طرح دنیا بھر کے ممالک میں الگ الگ ٹرم ہے, کاؤنٹی ہے, بورو ہے, وارڈ ہے, یو سی ہے, تو ان تمام نگرانوں کو ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ اپنے جسے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ ہیں, ناظمین ہیں, سب مل کر مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان ہیں, امام اسلامی بھائی ہیں, اپنے مقتدیوں کے ساتھ سارے کوشش کریں کہ اس سحری اور روزے کے انداز کو لے کر جتنا ہو سکے آپ اس کو لے کر چلیں, تو انشاءاللہ آپ کا آگے آنا, آپ کا ترغیب دلانا جس کو دکھایا جا رہا ہے, اور آپ کا اعلان کرنا وغیرہ کر کے کہ انشاءاللہ مل کر سحری کریں گے, اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکتیں بھی ملیں گی, اور کئی عاشقان رسول کو دنیا بھر میں روزہ رکھنے کا موقع ملے گا. ابھی موسم بھی ٹھنڈا ہے, یعنی گرمی بھی نہیں ہے, تو بعض ملکوں میں تو دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں, تو راتیں بہت بڑی ہوتی ہیں, دن تو بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں, 8:30 بجے تک تو فجر کا وقت رہتا ہے, اور اس کے بعد عصر مغرب 4 بجے 4:15 تو مغرب ہو جاتی ہے, تو یوں دنیا بھر میں آسانیاں ہو جاتی ہیں, مگر نگران و ذمہ داران جو ہیں ہم دعوت اسلامی کے, وہ اسی طرح اسلامی بہنیں بھی اگر اس پہ کوشش کریں گی, ترغیب دلائیں گی, تو انشاءاللہ یہ رجب شریف اور شعبان المعظم کے روزوں رکھنے کی تحریک اللہ پاک نے چاہا تو یہ زور پکڑے گی. اور اس کا ایک اور بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے, میں ان سے رابطہ درخواست کروں گا جو بدقسمتی کے ساتھ گٹکے اور سگریٹ اور اس طرح پان گٹکے کے عادی ہیں, روزوں کی برکت سے اس کا چھوڑنا کسی حد تک آسان ہو جاتا ہے, کہ ایک وقت مل جاتا ہے کہ آپ یہ نہیں کرتے. یہ کئی محروم ایسے ہیں کہ جو صرف اس لت کی وجہ سے ماہ رمضان کے فرض روزے نہیں رکھ پاتے. تو یہ موقع ملا ہے آپ کو رجب شریف اور یہ شعبان الشریف کا کہ اس میں نفلی روزوں کے ذریعے بھی آپ اپنی اس عادت کو نکال سکتے ہیں. سگریٹ کی عادت ہے, پان اور گٹکے کی عادت ہے, آپ کر کے دیکھیں, کہہ کے دیکھیں. حضور آپ دعا کرتے ہیں, ابھی راستے میں سفر میں تھا ایک اسلامی بھائی کو یہ گٹکے کا عادت تھی ان کو گٹکا کھانے کی, تو انہوں نے تھوڑا سینے میں اپنے مجھے بتایا کہ مجھے درد ہو رہا ہے, تو میں نے ان کو درخواست کی کہ یار یہ چھوڑ دو نا یار جو آپ کھاتے ہو. ایک بار کہا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیا, وہ چھوڑ دیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا میسج آیا, تقریباً سمجھے کہ 14 دن ہو گئے, کہا کہ ابھی تک میں نے نہیں کھایا. تو ابھی دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک ان کو استقامت بھی دے. تو سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اوروں کو بھی درخواست کی ہے انفرادی طور پر, اور انہوں نے چھوڑ دیا, مکمل طور پر چھوڑ دیا. تو یہ بیان کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے, سالوں کھانے والوں نے لمحوں میں چھوڑا ہے. تھوڑے دن ہو سکتا ہے ان کو زحمت ہوتی ہوگی, لیکن لت نکل جائے گی. تو روزوں کی تحریک چلائیے, نفلی روزوں کی تحریک, اور ان اخلاقی اور گناہوں بری برائیوں, گناہوں بری عادتوں سے نجات پانے کا انشاءاللہ یہ ذریعہ بن سکتا ہے
انشاءاللہ.
سبحان اللہ ماشاءاللہ.
رجب شریف 1445 ہجری میں نفلی روزہ رکھنے والوں کی نیتیں, اسلامی بھائیوں کی تعداد 7, روزے رکھنے والوں کی نیتیں 20,621, اسلامی بہنوں کی تعداد 6,906, 4, روزے رکھنے والوں کی نیتیں 35,846, اسلامی بہنوں کی تعداد 6,708, 2, روزے رکھنے والوں کی نیتیں, اسلامی بھائیوں کی تعداد 61,023, اسلامی بہنوں کی تعداد 11,840, کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں, اسلامی بھائیوں کی تعداد 117,490, اسلامی بہنوں کی تعداد 25,454, مجموعی نیتیں 142,944.
حضور ایک شرعی مسئلہ آپ سے دریافت کرنا تھا, موضوع جو چلا تھا اس کے مطابق کہ اپنے جو اسے پان گٹکا کھاتے ہیں ان کی عادت بن جم جاتی ہے, تو ان کے منہ میں سپاری کے دانے اور یہ گٹکے وغیرہ کی وجہ سے جو ہے نا وہ چیزیں رہ جاتی ہیں دانت میں. تو میری جیسے ایک سے بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے غسل کرنا ہوتا ہے فرض غسل, تو میں اس وقت تو بالکل صاف کرتا ہوں, لیکن وضو میں سارا صاف نہیں ہو پاتا. یعنی جب غسل کرنے کی ان کو نوبت آتی ہے تو یہ اس کو ان کے نزدیک یہ اپنے منہ کو اتنا صاف کر لیتے کہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے, جو بھی دانتوں کے منہ میں جو کل پرزے ہیں کھڑکی وغیرہ سے پانی گزر جائے, ان کو مسئلہ پتہ ہے. مگر وضو کے تعلق سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو مطلب کہ وضو میں تو رہ جاتا, وضو میں تو اتنا پورا صفائی نہیں ہو پاتی. تو اب ایسی صورت میں آپ کیا کہیں گے کہ جب ایسے شخص کا وضو کے تعلق سے کہ اس کو کس حد تک رعایت دی جائے گی؟
جہاں تک ممکن ہے وہ دانتوں کی کھڑکیوں کو کھانچے جو ہوتے ہیں نا گیپ, ان میں جو یہ چیزیں ہیں بوٹی کے ریشے, غذا کے ذرے یا یہ چھالیا پان گٹکا اس کے ذرے پھنس جاتے ہیں, تو ان کو نکالنا تو پڑے گا, ورنہ کیا وہ کڈلی پورے منہ کی ہو نہیں پائے گی اور پانی وہاں بہے گا نہیں, کھانچوں میں سب میں پانی جانا چاہیے. تو غسل میں فرض ہے وہ, اور وضو کے لیے سنت موقعدہ ہے, تو سنت موقعدہ اس کی چھوٹے گی, اور سنت موقعدہ ترک کرنا یہ برا ہے, اور اس کی عادت بنا لینا یہ بار بار کرنا تو یہ پھر گناہ ہے. تو اس چیز کو ہی مطلب بندہ جان چھڑا لے, پان گٹکے جو نہیں, واقعی یہ وضو کے لیے بھی مسئلہ ہے, یہ صاف کرنا کلی بار بار بہت مشکل ہے, اس کو دانتوں سے نکالنا. یہ ٹوتھ پک بھی مطلب کمزور ہوتی ہیں, بعض وقت خود ہی ٹوٹ جاتی ہوں گی اور دانت میں پھنس کر گیپ میں رک جاتی ہوں گی, پھر ان کو نکالنے کے لیے جتن کرنے پڑتے ہوں. تو خیر اچھی کوالٹی کی بھی آتی ہوں گی, پلاسٹک کی بھی آتی ہے, طرح طرح کی آتی ہیں. تو لکڑی کے تنکے سے خلال کرنا سنت ہے کھانے کے بعد, ویسے وہ یہ الگ سے سنت ہے، وضو کے لیے پھر وہ مسئلہ جو عرض کیا وہ ہے. تو یوں مطلب احتیاط پان گٹکے جو، پھر یہ بڑی خراب چیز ہے. آپ رجب شریف کے روزے کی بات کر رہے ہیں، رمضان شریف کے روزے فرض ہیں. کئی پان گٹکے والے ایسے ہوتے ہوں گے جو روزہ صرف گٹکوں کی وجہ نہیں رکھتے ہوں گے، کہ یار ہم گٹکا کھاتے نہیں ہیں تو چکر آ جاتے ہیں، فلاں ہو جاتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ پاتے ہوں گے. تو یوں پان گٹکا جو یہ ہے نا، یہ قابل ترک ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. گٹکے تو بہت خراب ہیں، اس کے بارے میں تو جو تجربہ کار جو ہوتے ان لوگوں نے بتایا تھا، خدا بہتر جانے. وہ باقاعدہ وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں کھڑے ہو کر یا شاید عمومی میں بتایا تھا کہ وہ اس میں مرغی کا خون بھی ڈالتے ہیں. سب نہیں ڈالتے ہوں گے لیکن ڈالا جاتا ہے مرغی کا خون، اس سے اس کا کوئی ٹیسٹ بڑھتا ہے اور یہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. اگر واقعی ایسا ہے تو مرغی کے خون والا یقینی طور پر کسی کو معلوم ہے، تب تو اس کا کھانا حرام ناپاک ہے. یہ تو جہاں بھی اس کی تھوک ڈالے گا وہ بھی نجاست ہے، کپڑوں پہ گرا کپڑے پر نجاست آئی، تو یہ تو بہت خطرناک ہے پان گٹکے. لیکن ہر پان گٹکے والا ایسا کرتا ہو یہ میں نہیں کہہ سکتا، مجھے اس کی کوئی نالج نہیں ہے کہ یہ ہر گٹکے میں ہوتا ہی ہوتا ہے. تاہم یہ کہ ایسی مشکوک چیز، گندی چیز نہ کھائی جائے. اس کا اور پیسے اتنے اس پر الگ ضائع ہوتے ہیں، بہن پیسے الگ خرچ ہوتے ہیں، نقصان صحت کے لیے. اب وہ آپ نے بتایا کہ اس کو سینے کا درد ہوا، اور سینے کے درد نے اس کو بچا لیا گٹکوں سے، عادت نکلی اس کی. عادت نکلی نہیں کہیں گے، آپ کے کہنے کے مطابق 14 دن اس کو ہو گئے کہ وہ نہیں کھا رہا.
اب دعا کر دیں،
ایسوں کو میرا مشورہ ہے، ایسوں کے لیے اللہ پاک بیچاروں کو محفوظ رکھے، اور سارے ہمارے اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو یہ گٹکے وغیرہ سے محفوظ رکھے، اچھی چیز نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ویسے مشورہ دے رہا تھا کہ سینے کا درد ہو نا تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے. بعض اوقات ہوتا ہے، ایک نے ہم کو ہوا کہا تھا کہ سینے میں مطلب درد ہوتا ہے میرے اور سانس پھولتا ہے، تو فوراً ہمارے میرے ساتھ سائے بھائی نے ان کا ڈاکٹر سے مشورہ کرا، ہم نے ان کو ڈاکٹر سے مشورہ، تو ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے تو کہا کہ ادھر رک جاؤ تم، 2 دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو ڈرا دیا. خیر آخر کار وارل اس کو بائی پاس کے آپریشن کی ضرورت تھی، بائی پاس کا آپریشن اس نے کروایا، اب موج کر رہا ہے، کئی سال ہو گئے اس کو. تو یہ بات ہوا سینے کا درد کیوں ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں چلتا، کبھی گیس سے بھی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ گیس کی دوا دے دے گا تو ڈاکٹر اچھا ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ سینے کا درد ہے، سیڑھی چڑھیں تو سانس پھولے، یہ ایسی علامات ہیں دل کی طرف جا رہی ہیں، اور دل کا مرض یہ ایک دھوکے باز مرض کہا جاتا ہے اس کو، کہ اس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. اچھا خاصا آدمی بیٹھے بیٹھے خوشگپیاں لڑا رہا ہے، وہ بھی ناشتہ پانی کیا ہے، موج کر رہا ہے اور موڈ میں ہے، اور ایک دم سے وہ ڈھلک جاتا ہے، دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے. یہ واقعات تو مطلب سنتے سناتے رہتے ہوں گے آپ لوگ، تو اس لیے مطلب میں نے کہا کہ وہ سائی بھائی جو بھی ہو اللہ ان پر رحم کرے، مشورہ ہی دیا ہے میرا، ابھی کچھ بھی نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال ایسے موقع پر رسک نہ لیا جائے.
جی انہوں نے سن،
سب کی حفاظت
انہوں نے سن لیا،
الحمدللہ. تو اب بھی مشورہ کرنے میں حرج بھی نہیں ہے، کہ بعض اوقات یہ دب بھی جاتا ہے مرض، پہلے جو سر اٹھایا تھا پھر یہ کہ پورا اٹھ گیا، پھر بندہ کیا کرے گا، خدا نہ خواستہ ہے کچھ تو ہو، یہ ضروری نہیں ہے، علامات ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. سلو
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم
الکریم، سبحان اللہ
رب السماوات
السبعی
رب العرش العظیم،
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب العرش العظیم صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر ہو مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آگے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفر واتوب الیك سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
کل 13 جنوری 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور وینر کا نام. سوال نمبر 1, 5 نمازیں پڑھنے پر کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب 50 نمازوں کا. سوال نمبر 2, بیان کرتے ہوئے کس طرح اشارہ کرنا سنت ہے؟ جواب صرف سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے. سوال نمبر 3, بصیرت کسے کہتے ہیں, ظاہری نظر کو یا دل کی نظر کو؟ جواب دل کی نظر کو. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد ریاض اتاری کراچی, محمد ضیاء اتاری قادری کشمیر, بنت محمد کامران اتاریہ حیدرآباد, بنت اکبر اتاریہ خیبر پختونخوا, عبد الرحمن اتاری ماتلی, محمد رمضان اتاری مدنی حویلی لکھا اکاڑا, بنت نثار احمد جیکب آباد. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام عبد الرحمن اتاری ماتلی, ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں. کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں بذریعہ ایس ایم ایس دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1, جنت البقیع میں تقریباً کتنے صحابہ کرام علیہم الرضوان آرام فرما مدفون ہیں؟ سوال نمبر 2, حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کس علاقے میں ہوئی؟ سوال نمبر 3, حجت الوداع کے موقع پر کتنے صحابہ کرام علیہم الرضوان موجود تھے؟ کوئی ایک قول بتائیے. ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں بذریعہ ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بڑھتے ہیں دعا کی جانب.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں پر جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں ان سب پر اپنے کرم کے شاہین شان اجر عطا فرما. اس سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما, بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مزید ان کو عطا فرما, تمام انبیاء مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام مفسرین محدثین بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و سیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث العظم قریب نواز، اعلی حضرت امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمت الرزاق، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ پاک، ہم پر رحمت کی نظر فرما اے اللہ پاک، اپنے کرم سے ہم کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، گناہوں سے نفرت ہو جائے. یا اللہ پاک، ہمارا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا پورا ہے، کرم کر دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ یہ گناہ نیکیوں سے بدل جائے. اے اللہ پاک کرم فرما دے میرا اعلیٰ نبی، ایمان کی سلامتی نصیب ہو، ہمارے ایمان پر استقامت کی مہور لگ جائے. یا اللہ پاک، ایک لمحے کے کروڑوں میں حصے کے لیے ایمان ہم سے جدا نہ ہو، ہر وقت ہم ایمان ہی کی حالت میں رہے اور ایمان ہی کے ساتھ عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں. اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب، اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب، اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله پاک، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائے، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے. یا اللہ پاک، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا ہو، بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ نیک اولاد ملے، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں تو بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عطا ہو جائیں. یا اللہ پاک، جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہوں، مظلوم قیدی ریا ہوں، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، گھریلو ناچاکیاں ختم ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے. اے اللہ پاک، سکون اور راحت نصیب ہو، بد اخلاقیوں کا خاتمہ ہو، بد کرداریاں ختم ہو، مہنگائی کا دور ختم ہو. اے اللہ پاک، سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے، ہمیں نرم بولنے والا بنا دے، جارحانہ انداز ختم ہو، بے جا غصے کی عادتیں ختم ہو، چڑچڑا پن نکلے. الہ العالمین، ہمیں با اخلاق با کردار مسلمان بنا دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دے. عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دے. رجب کا
خوش جس سے ہو
برباد ہے تیری قسم مولا خوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا
اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ پا ہمیشہ کے لئے خوش ہو جا ان اللہ و ملائکتہ صلونا علی النبی یا ایو الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سید یا سید یا سید یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرش یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا اے بخشا حق نے فرمایا
صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں